لوليه والصلاة لوليها وعلى آله وأصحابه المجتبى وأصحابه المرتضى إلى يوم القرار. أما بعد، دین کے علم کے اعتبار سے مسلمان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مسلمان کہ جو دین کو خود جانتا ہے، اور ایک وہ مسلمان کو جو دین کو خود نہیں جانتا ہے. جو مسلمان دین کو جانتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سارے دین کو جانتا ہو، کچھ حصے کو جانتا ہوگا، کچھ حصے کو نہیں جانتا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور جو مسلمان دین کو نہیں جانتا، ضروری نہیں کہ وہ سارے ہی دین کو نہیں جانتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دین کے بہت سارے حصے کو جانتا ہوگا اور کچھ حصے کو نہ جانتا ہوگا. لیکن بہرحال بڑی بڑی تقسیم جب ہم کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کی دو قسمیں ہیں، جاننے والا اور نہ جاننے والا. یہ تقسیم بعد کے زمانے کی نہیں ہے، بلکہ خود حضور کے زمانے میں بھی تھی، اور یہ بالکل فطری تقسیم ہے، نیچرل تقسیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں گفتگو کر رہے ہیں، چند صحابی وہاں موجود ہیں، سارے صحابہ وہاں موجود نہیں ہیں. بعد میں جب کبھی مسئلہ اٹھے گا تو ظاہر ہے جو حضور کے مجلس میں موجود تھا وہ اس مسئلے کو جاننے والا ہے، اور جو حضور کے مجلس میں موجود نہیں تھا وہ اس مسئلے کو جاننے والا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سبھی لوگوں کو معلوم ہے، ہونا بھی چاہیے. امیر المومنین تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں. ابو سعید ان کا نام تھا، خدری خاندان تھا. وہ حضور کے پاس، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے آئے، دروازے پر انہیں آواز دی، اندر سے اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. امیر المومنین کسی کام میں مشغول ہیں، اس لیے حضرت ابو سعید کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی. ابو سعید واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو انہیں فوراً آدمی بھیجا، یہ دیکھو کہاں چلے گئے. وہ آدمی چلا گیا، ڈھونڈ کر کے لایا، جی آپ واپس کیوں چلے گئے؟ کہ آپ کی طرف سے اجازت نہیں، اور جب اجازت نہیں تو ہم کو حضور نے حکم دیا ہے جب اجازت نہ ملے تو واپس جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اتنے مشتعل ہو گئے، کہنے لگا فوراً ثبوت لائیے، آپ نے حضور سے کہاں سنا، یہ اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہے ہوئے، اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہے تم. یہ چند صحابیوں کو، بھائی کوئی ثبوت دے گا ان کے بارے میں کہ انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے، اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ رہے. تو ایک صحابی نے کہا ہم میں سے تو بچہ بچہ اس کا ثبوت دے گا کہ حضور نے یہ بات کہی ہے. کیا کہی ہے؟ جب تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ ملے تو واپس مڑ جاؤ. معلوم کیا ہوا؟ حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا، اور ابو سعید خدری کو معلوم تھا. تو مسلمان کچھ تو ہوں گے وہ جو جاننے والے، اور کچھ ہوں گے نہ جاننے والے. جو جاننے والے ہیں وہ بھی بے شمار مسائل کو نہ جانتے ہوں گے، اور بے شمار مسائل کو جانتے ہوں گے. اور جو نہ جاننے والے ہوں گے وہ یہ کہنے کے باوجود کہ ہم نہیں جانتے، بے شمار دین کے مسائل کو وہ جانتے ہوں گے. جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، نماز فرض ہے اتنی بات تو جانتا ہے، یہ بھی روزہ فرض ہے اتنی بات تو یہ بھی جانتا ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے یہ تو یہ بھی جانتا ہے، ماں باپ کی خدمت ضروری ہے یہ بات بھی جانتا ہے، مسلمان کو نیک بننا چاہیے یہ بھی جانتا ہے، اللہ نے جنت و جہنم بنا رکھی یہ بھی جانتا ہے، اتنی ساری باتیں جانتا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے میں جانتا نہیں؟ لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں جانتا نہیں یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ باقاعدہ اس نے علم نہیں پڑھا ہے، باقاعدہ وہ نہیں بتا سکتا کہ صاحب میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے ثبوت کیا کیا ہے وہ نہیں. ہم خیر، اب یہ جو مسلمان نہ جاننے والا ہے، چاہے وہ سارے دین کو نہ جاننے والا ہو یا کچھ حصے دین کو نہ جاننے والا ہو، اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے حل ہے جاننے والے سے پوچھنا. یہ حل ہم بتا رہے ہیں یا قرآن کا؟ قرآن یہ حل بتاتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دین پر تمہیں عمل کرنا ہے، جانتے ہو تو جانتے، اگر خود جانتے ہو تو عمل کرو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو پہلے سیکھو اور پھر عمل کرو. سیکھو کیسے؟ پہلے پوچھو، جو جانتے ہیں ان سے معلوم کرو، اور معلوم کرنے بعد پھر عمل کرو. تو نہ جانی ہوئی باتوں کے لیے جاننے کی محنت، یہ پہلا فرض، اور جان جانے کے بعد پھر اس کو عمل کرنا، یہ دوسرا فرض. تو پہلا فرض ہے دوسروں سے پوچھنا. ٹھیک, پوچھیں کس سے؟ کہ جو جانتا ہوگا. مگر جاننے کی دو قسمیں ہیں, جاننا ایک ہے قابل اعتماد جاننا اور ایک ہے ناقابل اعتماد جاننا. قابل اعتماد جاننے والے سے پوچھنا چاہیے, ناقابل اعتماد جاننے والے سے پوچھنا چاہیے. فرض کیجئے ایک شخص ایک آپریشن تھیٹر میں پچھلے 30 سال سے ڈاکٹر کا ہیلپ کرتا ہے, سرجن کا ہیلپ کرتا ہے, وہ خود سرجن نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہیلپ کرنے والا سرجن صاحب سے زیادہ جانتا ہوگا اپنے طویل تجربات کی بنیاد پر, طویل تجربات کی بنیاد پر. لیکن چونکہ وہ باقاعدہ نہیں ہے اس لیے اس کا سرجری جاننا قابل اعتماد نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں, ایک شخص نے باقاعدہ وکالت نہیں پڑھی, وکالت کی ڈگری اس نے نہیں لی, وکالت کی ساری کتابیں لایا اور خوب پڑھا, خوب اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھا اور وکیل صاحب سے زیادہ قانون جاننے لگا, لیکن کیا اس کی وکالت قابل اعتماد ہوگی یا ناقابل اعتماد؟ ناقابل اعتماد ہوگی. وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کہ جہاں جانتے ہیں, مگر آپ کا جاننا مستند نہیں ہے, آپ کا جاننا قابل اعتماد نہیں ہے. اچھا یہ کس نے شرط لگائی ہے؟ صاحب ڈگری جب ہوگی تب قابل اعتماد ہوگا, ڈگری نہیں ہوگی تو قابل اعتماد نہیں ہوگا. کہ یہ زمانے نے خود طے کر دیا ہے کہ جاننا وہی معتبر ہے جس کے پیچھے ڈگری ہوگی, اور وہ جاننا معتبر نہیں ہے جس کے پیچھے ڈگری نہیں ہوگی. یہ تمام علوم کا معاملہ یہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے شرعی علوم کا معاملہ ہے کہ جس سے پوچھنا ہے وہ جاننے والا ہونا چاہیے. جاننے والے کی دو قسمیں ہیں, ایک جاننے والا غیر قابل اعتماد اور ایک جاننے والا قابل اعتماد. جیسے ہم علاج کرائیں گے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں گے, مقدمہ لڑنا ہوگا تو اچھے سے اچھے وکیل کو ڈھونڈیں گے, تعمیرات کرانے ہوں گے تو اچھے سے اچھا وکیل, اچھے سے اچھا انجینئر ڈھونڈیں گے. ہر شعبے کا اسپیشلسٹ ڈھونڈنا انسان کی فطرت ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے جب دین کی کوئی بات پوچھنی ہوگی تو وہ بھی کسی ایسے جاننے والے سے جس کا جاننا قابل اعتماد ہو, یعنی مستند ہو. یہ وجہ ہے کہ ہمارے علم کے سلسلے میں حدیث بیان کرنے کی اجازت تب تک نہیں ہوتی تھی جب تک حدیث نقل کرنے کی اجازت آدمی نہیں لیتا تھا. حدیث جب پڑھاتے ہیں تو حدیث پڑھانے میں ایک وقت آتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ میری طرف سے حدیث بیان کر سکتے ہیں, اس کے بعد حدیث بیان کرنے کی اجازت ہوتی تھی, اس سے پہلے نہیں. یہ تو ہمارے سمجھے علم کے بہت زیادہ انحطاط اور بہت زیادہ کمیوں کا دور ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر حدیث سنا دے گا, ورنہ حدیث سنانے کی اجازت نہیں ہے تب تک جب تک باقاعدہ اجازت نہ مل چکی ہو سلسلے سند کے ساتھ. اور اب آپ کو یہ حدیث سنانے کی اجازت, تب حدیث سنانے کی اجازت تھی, یہ ہمارا سلسلہ تھا. مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی تب تک جب تک کہ مسائل پر اعتماد قائم نہ ہو چکا ہو, اور اعتماد قائم ہونے کے معنی یہ ہوتے تھے جب باقاعدہ کوئی کہے گا اب آپ قابل اعتماد ہیں میری طرف سے آپ مسائل بیان کر سکتے ہیں, تب مسائل بیان کرنے کی اجازت. کس سے پوچھنا ہے؟ پہلے ڈھونڈیے جس سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ قابل اعتماد ہے بھی یا نہیں, جس چیز کا آپ سوال اسے کر رہے ہیں اس چیز میں یہ سپیشلسٹ ہے بھی یا نہیں. اگر یہ نہیں ہے سپیشلسٹ اور آپ پھر بھی اس سے پوچھ رہے ہیں تو جرم نمبر ایک آپ کا ہوا کہ آپ ایک ایسے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جو اس کا قابل اعتماد نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے انجینئر سے جا کر پوچھیں گے آپ مجھے بار بار پیٹ میں درد ہوتا ہے تو مجھے کوئی علاج بتائیے, وہ کہے گا صاحب یہ تو کسی ڈاکٹر کو پوچھو, تم کو نہیں معلوم ہے, یہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے, یہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. وہ شرمائے گا نہیں یہ بتاتے ہوئے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں. اور اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے جی ہمارے مکان کی سلیب میں درار پڑ گئی ہے بتائیے کیا کریں اسے, وہ کہے گا صاحب کسی انجینئر کو پوچھو میں تو ڈاکٹر ہوں. اور اب تو اس سے بھی آگے دور نکل گیا, اب تو ڈاکٹر بھی نہیں بتائے گا, وہ تو کہے گا صاحب میں آئی اسپیشلسٹ ہوں, آپ کا معاملہ سکن کا ہے, یہ کسی سکن اسپیشلسٹ سے پوچھ لیے. اب تو یہاں تک اگر یعنی اب آگے جو ہے وہ سپیشلائزیشن کا زمانہ آ گیا, تو اب ایک آدمی ایک شعبہ پکڑ لیتا ہے باقی تمام شعبوں کو چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں اس میں قابل اعتماد نہیں ہوں. بس یہی معاملہ دین کا بھی کہ دین میں جب ہم کسی سے حدیث کس سے معلوم کرنی ہے کہ جو حدیث کا ماہر ہو, فقہی مسائل کس سے معلوم کرنے ہیں کہ جو فقہ کا ماہر ہوگا. ایک آدمی بے شمار معاملات, میں مثال عرض کر دیتا ہوں شاید مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا معاملہ, صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں ورنہ وقت بھی نہیں ہے اور شاید کسی درجے میں مناسب بھی نہ ہو, لیکن مثال عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر اقبال مرحوم کا نام سب لوگوں نے سنا ہوگا, عربی کا ماہر, فارسی کا ماہر, انگلش کا ماہر, اردو تو خیر شاعر ہے, اردو کے تو کہنے ہی کیا, عربی کے بھی ماہر تھے, چھ مہینے تک وہ اپنے استاد کی جگہ پر عربی کے لیکچرار رہے پنجاب یونیورسٹی میں یا پنجاب کالج میں، یہ مجھے یاد نہیں. پی ایچ ڈی کیا فلسفے سے جرمنی میں، لا پڑھا خود ہی لاہور میں. قانون کا بھی ماہر ہے، فلسفے کا بھی ماہر ہے، شاعری طوفان کی تو وہ تو خیر ہے ہی ہے. غرض یہ کہ بے انتہا وسیع ترین علوم کا شخص ہے ڈاکٹر اقبال. مجھے ڈاکٹر اقبال کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، میں تو ایک مثال مجھے دینی ہے. اتنا زیادہ کہ ایک دفعہ ایک مجلس ان کے پاس ایک آدمی آیا، ڈاکٹر اقبال کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس شخص نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مذہب، تاریخ، قانون، فلسفہ، سیاست اور عالمی ادبیات کی لائبریریوں کی لائبریریاں ذہن میں اتار لی ہوں گی، سب سے عجیب کتاب آپ کی نظر میں کون سی گزری ہے؟ یہ اس نے سوال کیا. ڈاکٹر اقبال نے جواب کیا تھا مجھے اس سے غرض نہیں، یہ سوال کر رہا ہے. اتنی ساری لائبریری اس نے ذہن میں اتار لی ہے. ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا یار تم اتنی ساری لائبریری کیوں بتا رہے ہو، اتنا سارا میں نے نہیں پڑھا. نہیں، کوئی وسیع ترین معلومات والا شخص، اس لیے کہتے ہیں علامہ. ٹھیک، اب دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اقبال نے ایک نکاح کیا. اس نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، کسی نے ان کو خط لکھا کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے وہ کردار والی نہیں ہے، بد کردار عورت ہے، بد کردار لڑکی ہے. ڈاکٹر اقبال پریشان ہو گئے، افسوس. پریشان ہو گئے تو اس افسوس کے نتیجے میں آپ کہنے لگے مجھے طلاق دے دینی چاہیے. اب چونکہ بہت زیادہ جذبات میں تھے، پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، اس لیے رات کو بھی سوچتے ہیں طلاق دوں گا، کبھی دن میں سوچتے تھے نہیں طلاق نہیں دوں گا. غرض یہ کہ کبھی ایک بار سوچتے ہیں کبھی. ڈاکٹر صاحب یہاں آگے تشریف لائیں، نہ اسی میں حرج ہے. تو اب یہ کبھی رات کو سوچتے ہیں مجھے طلاق دینی چاہیے، کبھی دن میں سوچتے ہیں، کبھی ایک صاحب سے معلوم کرتے ہیں، کبھی دوسرے صاحب سے معلوم کرتے ہیں. ادھر سے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، کردار اس کا پاکیزہ نہیں ہے. تو آتا ہے خط، پریشان ہو جاتے ہیں. لوگوں سے معلومات کرتے ہیں تو لوگ بہت سارے کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال کافی دن اس میں گزر گئے. اس بیچ میں یہ جو ٹینشن رہا اور یہ جو بار بار ان کے دل میں خیال آتا رہا کہ مجھے طلاق دینی ہی پڑے گی، طلاق دینی ہی چاہیے، اب ضرور ہی دوں گا، یہ جو بار بار خیالات گھومتے رہے، بس زبان سے تو کبھی کبھی کہا نہیں. ٹھیک، حالانکہ ہے وکیل، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال لاہور میں وکالت کر رہے ہیں، روز کورٹ جاتے ہیں، نکاح طلاق کے کیس تو چھوٹے کیس مانے جاتے ہیں. بہرحال اب جب معلومات کرنے کے بعد پتا چل گیا کہ نہیں صاحب، جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے اس کے بارے میں جو غلط خطوط آ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کسی نے دشمنی میں لکھے ہیں یا کوئی خط لکھ رہا ہے اس غرض سے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو ہم اپنے یہاں اس کا رشتہ کریں گے. تو بڑی خوشی ہو گئی ڈاکٹر اقبال، ہو گئی خوشی. خوشی ہونے کے بعد اب دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا مولوی بھی، جس نے مسائل کی چھوٹی والی کتاب قدوری پڑھی ہوگی، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ نکاح کا خیال آ جائے اس سے نکاح نہیں ہوتا، اور طلاق کا خیال آ جائے اس سے طلاق نہیں ہوتی. وہ بھی یہ جانتا ہے خیال سے طلاق نہیں پڑتی، خیال سے نکاح نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر خیالات میں فلاں سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کتنے خیالات کے پہاڑوں پر چڑھتا رہے، ظاہر ہے اسے نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور اگر وہ خیالات میں کتنی طلاقیں دیتا رہے اسے طلاق نہیں پڑے گی. چھوٹے سے ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کو شک پڑ گیا کہیں میری طلاق تو نہیں ہو گئی. اب وہ کہہ سکتے تھے نا میں علامہ ہوں، مجھے کیا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا مجھے فوراً کس سے پوچھنا چاہیے. اب کس سے؟ تو اس زمانے میں کسی نے ان کو بتایا کہ بہت بڑا عالم جموں میں ہے، لہذا اس سے پوچھو. ڈاکٹر اقبال کی خود کی رائے تھی اعظم گڑھ بھیجنا ہے کسی کو. اعظم گڑھ چونکہ بہت دور تھا لاہور سے، سیالکوٹ سے، تو اعظم گڑھ چونکہ بہت دور تھا، وہاں صحیح سلمان ندوی تھے، اور یا پھر دیوبند کسی کو بھیجنا تو وہ بھی دور تھا. ان کو چاہیے تھا صبح سے شام تک جواب آ جانا چاہیے، اسے سیالکوٹ سے جموں آدمی روانہ ہوا. اور جموں وہ شخص تھا جس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، وہ بہت بڑا عالم اور آگے چل کر بدترین گمراہ شخص ہو گیا وہ جس سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. لیکن خیر وہ گمراہی کی داستان الگ ہے. تھا وہ جموں میں، وہ شخص تھا بہت بڑا عالم اب آدمی بہت ہی زیادہ برا ہو گیا، یعنی گمراہ ہو گیا. اس کا نام تھا حکیم نور الدین بحروی، جو مرزا غلام محمد قادیانی کا نمبر ایک کا خلیفہ بنا بعد میں. مرزائیوں کے ہاں حکیم نور الدین بحروی کا مقام ایسا ہی ہے جیسے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام. خیر، مجھے سمجھانا یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے وہاں یہ نہیں سوچا میں تو علامہ ہوں، میرا مذہب بھی پڑھا ہے، قانون بھی پڑھا ہے، فلسفہ بھی، سیاست بھی، تاریخ بھی، یہ ساری چیزیں میری پڑھی ہوئی ہیں، تو مجھے کیا کسی سے مسئلہ پوچھنا ہے؟ نہیں، مگر مجھے مسئلہ پوچھنا ہے دوسرے سے. چونکہ صاحب فقہ میرا شعبہ نہیں ہے، میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، اسے مجھے مسئلہ دوسرے سے پوچھنا ہی چاہیے. چھوڑ دیجیے، ایک دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحم اللہ تعالی پچھلے 100 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں چوٹی کے چند محدث کے ماہرین میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کا نام بھی ہے، چوٹی کے محدثین میں، بلکہ یوں کہیے دوسرے یا تیسرے نمبر پر. ہم لوگ چونکہ اس ساری صورتحال سے واقف نہیں ہیں، بخاری شریف سے بہت پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام تھا موطا مالک، امام مالک کی لکھی کتاب ہے، امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا مالک بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی ہے، اور مدینہ طیبہ میں امام مالک خود رہتے تھے. تھوڑا سا آگے آ جائیے پیچھے جگہ. موطا مالک امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس موطا مالک کی شرح پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں سب سے بہترین ورلڈ میں جس نے لکھی ہے وہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ. اور مالکی علماء آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا زکریا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے کہ میں حنفی ہوں، اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہ لکھ دے ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ حنفی ہے. اس سے بڑا مالکی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جس نے ہمارے امام مالک کی کتاب کی شرح لکھی ہے، اور کوئی عالم دنیا میں مالکی ایسا نہیں ہے جو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی شرح ہاتھ میں نہ لیے ہوئے ہو. 30 سال تک بخاری شریف کا سبق پڑھاتے رہے ہیں مولانا زکریا صاحب، اور حدیث اور فقہ اور سیرت کے بالکل ماہر. ہزاروں حضرات وہ ہیں جو حدیث کے ماہر بن گئے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی سے حدیث پڑھ کر. مقبولیت بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی تھی، بلکہ ایک دفعہ حضرت شیخ نے لکھا اللہ نے میرے حج یا میرے عمرے قبول ہونے کے قابل ہوں گے یا نہیں، لیکن بہرحال مجھے شکر اس بات پر پڑھنا ہے کہ اب تک میری طرف سے میرے دوستوں نے 100,000 عمرے کر دیے ہیں. مجھے یہ نہیں بتانا یہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں، مدینہ طیبہ میں. حدیثوں کے ماہر ہیں، یہ میں پہلے عرض کر چکا. تقریباً 30 سال تک بخاری شریف اور باقی حدیث کتابیں پڑھاتے رہے، نام ہی بڑھ گیا شیخ الحدیث. ہزاروں مرتبہ ان کے سامنے حدیث گزری ہوگی، گدھے کا گوشت حرام حدیث میں موجود ہے، ہزاروں مرتبہ گزری ہوگی حدیث. یہ حدیث بھی سینکڑوں مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، ہزاروں مرتبہ بھی ہو سکتا ہے گزری ہوگی کہ گھوڑے کا گوشت حلال گزرا ہوگا. یقیناً کس امام نے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا یہ بھی معلوم ہوگا ان کو، صحابہ میں سے گھوڑے کے گوشت کے بارے میں کیا کیا ہوا یہ بھی معلوم ہوگا. ساری تاریخ ان کی نظروں کے سامنے ہے. مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا قاری عباس، وہ بخارا کے رہنے والے تھے. انہوں نے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی دعوت کی اور کہا حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کے لیے گھوڑے کا گوشت تیار کیا ہے. چلے گئے حضرت شیخ وہاں، بہت سارے خدام بھی ساتھ ہیں، بہت سارے علماء ساتھ ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ ہے گھوڑے کا گوشت، دوسرے کھانے بھی تھے سامنے. تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو سوچنا چاہیے میں شیخ الحدیث، حدیثیں ساری میری پڑھی ہوئی، فقہ سارا میری نظروں کے سامنے، کس امام نے اس بارے میں کیا کہا اور دلائل ان کے کیا ہیں یہ سب میرے نظروں کے سامنے واضح ہے. لیکن اس سب کو چھوڑ کر کے انہوں نے کہا مفتی محمود آپ مجھے فتویٰ دیں گھوڑے کا گوشت کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام. کیوں؟ اس لیے کہ فتویٰ اس وقت وہی لکھ رہے تھے. فتویٰ کا قلم ان کے ہاتھ میں ہے. یہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب ان کے مرشد بھی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں فتویٰ تو آپ ہی دیں، گوشت گھوڑے کا گوشت میرے لیے حلال ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. انہوں نے کہا حضرت تناول فرمائیے. تو حضرت شیخ نے فوراً ایک لقمہ اٹھایا، کہا میرے مفتی نے مجھے فتویٰ دے دیا میں کھاؤں گا، آپ حضرات میں سے جس کا جی چاہے کھائیں جس کا جی چاہے نہ کھائیں. کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی ایک مسئلے میں اپنے شاگرد یا اپنے مرید سے مسئلہ پوچھنے میں نہیں جھجک رہا ہے. وہ نہیں کہہ رہا مجھ سے بڑا ماہر تو کوئی ہے نہیں, میں کیوں ان سے پوچھوں گا. کیا معلوم ہوا؟ میرے سمجھا یہ رہا تھا مسلمان کی دو قسمیں ہیں, جاننے والا اور نہ جاننے والا. جو جاننے والا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارے دین کو جاننے والا ہو, اور نہ جاننے والا ضروری نہیں کہ وہ سارے دین کو نہ جاننے والا ہو. نہ جاننے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جاننے والے سے فیض حاصل کرے, جاننے والے سے پوچھے. اور یہ خود قرآن کریم میں ہے, فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. چنانچہ دین اسی طرح سے ہم تک منتقل ہوتا رہا. صحابہ میں جو کسی بھی مسئلے کو جاننے والے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا. بڑے سے بڑا صحابی ہو سکتا ہے کسی مسئلے کو نہیں جانتا ہوگا, وہ دوسرے کسی صحابی سے بھی پوچھ سکتا ہے, وہ دوسرا صحابی ان کو بتائے گا. انہوں نے اس کو نہ آر سمجھا اور نہ کوئی عیب کی بات تھی, اور نہ انہوں نے یہ سمجھا کہ صاحب میں صحابی کی بات کیوں مانوں گا, یہ تو تقلید ہو جائے گی. نہیں, کبھی نہیں. پھر تابعین کا زمانہ آیا, نہ جاننے والے دوسرے جاننے والوں سے پوچھتے رہے. پھر جب یہ تابعین کا دور آگے چلا ہے تو ایک طبقہ وجود میں آ گیا, انہوں نے زیادہ تر مہارت پیدا کر لی حدیث میں. دوسرا طبقہ وجود میں آ گیا, انہوں نے زیادہ تر مہارت پیدا کر لی فقہی مسائل میں. تیسرا طبقہ وجود میں آ گیا, انہوں نے زیادہ تر مہارت پیدا کر لی قرآن کریم کے قراءتوں کے سلسلے میں. اور چوتھا طبقہ وجود میں آ گیا, انہوں نے زیادہ مہارت پیدا کر لی تصوف اور متعلقات تصوف میں. اور یہ سب حدیث کے ماہرین مدد دیتے ہیں ان کو جو فقہ کے ماہرین ہیں, اور فقہ کے ماہرین رہنمائی کرتے ہیں ان کی جو حدیث کے ماہرین ہیں. انہوں نے کبھی نہیں سمجھا ہم ان سے مسئلہ کیوں پوچھے, اور انہوں نے کبھی نہیں آر محسوس کیا کہ ہم محدثین سے حدیث کیوں لیں گے. ایک دوسرے کے معاون. جیسے ایک حکومت کے تمام شعبے در حقیقت معاون ہوتے ہیں, آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, بس ٹھیک اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا رہا. نہ جاننے والے جاننے والوں سے دین حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ ہمارا دور تک. ہم جس دور میں ہیں اس دور میں دین سارا کا سارا مستند ذریعوں سے ہم تک پہنچ چکا ہے. البتہ جب دین پوچھنا ہو تو پہلی ذمہ داری یہ ہے جسے دین پوچھا جا رہا ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. اگر وہ قابل اعتماد ہے تو اسے دین پوچھنا درست, اور اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو اسے دین پوچھنا, یہ پوچھنے والا ہی پہلے مجرم ہو جائے گا. وہ بات بتائے یا نہ بتائے. کیوں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص میڈیکل اسسٹنٹ سے جا کر کے دوائی لینے لگے, اس کا نسخہ لکھوانے لگے. نہیں لکھوا سکتے اس سے نسخہ, یہ تو آپ کا جرم ہے کہ آپ اس کے بعد دوائی لینے گئے کیوں. آپ اسے دوائی نہیں لینی چاہیے تھی, آپ اسے نسخہ لکھوانا نہیں چاہیے تھا. اس کی ڈیوٹی تو اتنی ہے کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کر دے گا اس نسخے کے مطابق وہ آپ کو دوائی دے, یہ اس کی ڈیوٹی اتنی ہے. یا کہیے ڈسپنسری کا نظام کنٹرول میں رکھنا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, اور دوائی ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق دینا, نہ کہ خود دوا تجویز کرنا, نہ کہ خود ڈائگنوز کرنا, یہ میڈیکل اسسٹنٹ کا کام نہیں ہے. ہم اگر اس سے کہہ رہے ہیں نہیں صاحب میں ڈاکٹر واٹر کو نہیں جانتا, نہ ہے آپ ہی دے دو مجھے جو کچھ دینا ہے, تو یہ سمجھے وہ خلاف قانون دے رہا ہے اور ہم خلاف قانون لے رہے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے جب کوئی بات معلوم کرنی ہے تو اس آدمی سے پوچھنا ضروری ہے, تلاش کرنا ضروری ہے جو قابل اعتماد ہو. جیسے ہم جسمانی بیماریوں کے لیے قابل اعتماد ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں, جیسے اپنے مقدمہ لڑنے کے لیے قابل اعتماد اور بہتر سے بہتر وکیل کو تلاش کریں گے, اور جیسے ہم ہر شعبے میں قابل اعتماد اور قابل بھروسہ شخص کو ڈھونڈیں, ٹھیک اسی طرح سے دین کے معاملات میں بھی قابل اعتماد کو ڈھونڈنا ضروری ہے. پھر وہ جو قابل اعتماد ہے اس قابل اعتماد پر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ امت کو گمراہ کرنے والا نہ بنے, وہ امت کو مشکلات میں ڈالنے والا نہ بنے, وہ اتنی سختی کرنے والا نہ بنے کہ لوگ دین پر چلنے میں مشکلات محسوس کریں, اور وہ اتنا ڈھیلا بھی نہ ہو کہ دین کا حلیہ بگاڑ دیں. اس کے لیے الگ اصول ہیں. اس لیے ہمارے یہاں کتابوں میں فتویٰ پوچھنے کے ضابطے, فتویٰ پوچھنے کے اصول اور آداب الگ, اور فتویٰ دینے کے اصول اور آداب الگ. مفتیوں کے لیے بھی قانون لگا ہوا کہ آپ ایسے فتویٰ دیں گے اس کے خلاف ورزی نہیں کرنا, اور سوال پوچھنے والوں کے لیے بھی سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے. اتنا میرے منظمی تھا دین کا سارا نظام. اس کے بعد پھر ایک اصول مجھے اور سمجھانا ہے, وہ یہ دین میں بھی اور دین سے باہر بھی سوال ہوتے ہیں دو قسم کے. ایک سوال ہوتا ہے کیا, اور ایک سوال ہوتا ہے کیوں. نماز میں کیا کیا فرض ہے, نماز میں سجدے کی کیا حیثیت ہے, زکوٰۃ کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے, کیا کا, اس کیا کے جواب میں اسلام کا قانون بتانا ہے. اور ایک کیوں اسلام کا حکم یہ ہے, کیوں اسلام کا حکم یہ ہے, کیوں ایک کیوں کا جواب دینا. مسلمان عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کیوں کا جواب دے, اور مسلمان کا حق بھی نہیں ہے وہ پوچھنے کا کیوں. کیسے, ہم نے ایک آدمی پر اعتماد کر لیا, یہ ڈاکٹر ہے, ہم گئے اس کے پاس, جی آپ مجھے دیکھیں مجھے بتائیں کیا بیماری ہے. اس نے اپنے حساب سے بہتر چیک اپ کیا اور اس کے بعد اس نے کہا آپ کو یہ تکلیف ہے. جی کیوں ہے مجھے یہ تکلیف, وہ کہے گا تم کو کیا حق ہے پوچھنے کا کیوں ہے, میرے ڈائگنوز میں آ گیا آپ کو یہ تکلیف ہے. اچھا صاحب ٹھیک ہے, کہ مجھے کیا علاج کرنا ہے, کہ ہاں یہ پوچھو. جی آپ کو یہ دوائی کھانی ہے, کیوں. آپ کہہ گا صاحب آپ کو کیوں کہا, اگر آپ کو کیوں کرنا ہے کسی اور کے پاس جاؤ, اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے آپ مجھ سے یہ پوچھتے رہیے کیا بیماری ہے اور کیا اس کا علاج ہے, یہ علاج کیوں ہے اس کا. یہ تو صاحب میڈیکل کالج کا لیکچر ہے, یہ مجھے آپ کو نہیں دینا ہے. یہ جو میڈیکل کے طلبا مجھ سے پڑھیں گے اس کو میں بتاؤں گا اس بیماری میں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے, اس کے اسباب کیا کیا ہیں, اور ان کا یہ علاج کیوں ہے, اور یہ کیسے کارگر ہو جائے گا. یہ تو مجھے میڈیکل کالج کا لیکچر بنانا ہے, پھر آپ کو نہیں. کوئی بھی انسان کسی بھی حکومت میں رہ رہا ہے اس کا پہلا فرض ہے, کیا فرض ہے, وہ یہ معلوم کرے اس حکومت کا قانون کیا ہے. وہ اگر کہے گا میں کیا ہے کو تب مانوں گا جب مجھے پہلے بتاؤ کیوں ہے, جواب آئے گا کہ اس کو تو آپ کو پوچھنے کا حق ہی نہیں, آپ تو حکم آپ تو اس ملک کے شہری ہیں. ایک طالب علم یونیورسٹی میں جاتا ہے, جی یہاں بتائیے یہاں کا رول کیا ہے. اگر وہ کہے گا جی میں آپ کے رول کیا ہے کو تباہ دے مانوں گا, پہلے مجھے بتائیے کیوں ہے, یہ تو ظاہر ہے رجسٹرار کہاں پکڑ کے باہر کر دے گا. کیوں صاحب, تم طالب علم بن کر کے آئے ہو, تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ تم کیا معلوم کرو, کیوں نہیں. تو بحثیت مسلمان کی میری ذمہ داری اتنی ہے, مجھے یہ معلوم کرنا ہے میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھ پر کیا کیا اس نے فرض کیا ہے, مجھ پر اس نے کیا کیا حرام کیا ہے, اس کیا کے جواب میں اسلام کا قانون بتانا ہے. یہ زیادہ نازک مسئلہ ہے, کیا چیز اسلام نے مجھے حرام کر دی ہے. یہ جو بولنے والا ہے یہ گویا خدا کی طرف سے بول رہا ہے, آپ کے خدا نے آپ کے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ جی سنیے میری صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی اس وقت درد زہر میں مبتلا ہے اور بچہ پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا آپریشن ہوگا, اور آپریشن کرنے والے اجنبی مرد وہ بھی غیر مسلم. مجھے بتائیے کیا میرا اسلام اجازت دیتا ہے میں اس عورت کو لے جاؤں گا اور وہاں ان اجنبی کے ہاتھ میں دے دوں گا اور اس کو ننگا کر کے اس کا پیٹ پھاڑیں گے. وہ میری عورت جس کے لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اپنے بدن کو ننگا کرے, اپنے باپ کے سامنے اپنے بیٹے کے سامنے, اور وہ بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتی, اسی عورت کو مجھے اجنبی مردوں کے سامنے ننگا کر دینا ہے, کیا میرا اسلام مجھے اجازت دیتا ہے. گویا ہم کو خدا کی طرف سے بولنا ہے جی آپ کا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ کو خدا آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ جس مذہب کو مانتے وہ مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کرو ایسا. یہ تو خدا کی طرف سے بولنا ہے, یہ تو آسان نہیں. اس لیے کیا کا جواب دینے میں اسلام کا قانون بتانا ہے, یہ اتنا نازک ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا حضرت آپ مسائل کا جواب, انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا جا اگر تم مجھے 100 مسئلے پوچھو گے میں ایک مسئلے کے بارے میں کہوں گا جواب یہ ہے, 99 مسئلوں کے بارے میں کہیں گے مجھے پتا نہیں, بہادری مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مجھے خدا کا قانون بتانا ہے, غلطی نہیں ہونی چاہیے اس میں, کھدا نہیں کھانا چاہیے مجھے. دوسرا سوال ہوتا ہے کیوں, یہ کیوں کا سوال کرنے کا حق ہے لیکن کب. نمبر ایک, نہ تو ہر شخص کو, کیوں صرف ہم تو خدا کے بندے ہیں, یا اللہ آپ ہم کو بتائیے آپ کا قانون کیا ہے, کیوں ہے میری سمجھ میں آیا یا نہ آیا مجھے اسے غرض ہی نہیں, میں تو آپ کا بندہ ہوں مجھے ماننا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا رکھا ہے. جیسے ہمارا پیشنٹ لڑکے کو بھیجتا ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کر آؤ میں کیا کیا کھاؤں گا, اگر وہ کہے گا صاحب یہ پوچھنا کیوں, وہ کیوں نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ تو اس کا پیشنٹ بن چکا ہے, اس میں اعتماد کر لیا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے یہ تو کیوں کا جواب ہے, یہ کیوں کا جواب ہے خطرناک نازک, لیکن پہلے والے برابر نازک نہیں ہے. پہلے والے سوال کے جواب میں جواب دینے والے کا بہت زیادہ قابل اعتماد ہونا ضروری ہے, اس میں خطا کھا جائے گا تو قانون غلط ہو جائے گا. یہ جو دوسری والی تشریح کر رہا ہے کیوں, اس تشریح میں غلطی بھی کھا جائے گا تب بھی کچھ نہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, اسلام نے خنزیر کے بارے میں کیا حکم دیا ہے, جواب بتانا ہے حرام. جی کیوں حرام کیا, اب میڈیکل والے بتاتے رہیں گے کیوں حرام کیا. اگر عالم نہیں بتا رہا جی کیوں حرام, مجھے نہیں پتا کیوں حرام کیا, قرآن میں حرام ہے بس, آگے کیوں اللہ نے حرام کیا، یہ اللہ تعالیٰ شانو سے خود پوچھیے آپ جا کر، یہ عالم کی ذمہ داری نہیں، عالم صرف اس بات کا ذمہ دار ہے وہ آپ کو کیا کا جواب بتائے، وہ اس بات کا ذمہ دار نہیں وہ آپ کو کیوں کا جواب بتائے. ہاں کبھی اللہ نے اگر اس کو سمجھا دیا اس کیوں کا فلسفہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی اس کا بولنا مفید ہوتا ہے اور کبھی اس کے بولنے سے نقصان بھی ہوتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے، یہ شخص پہلے اس کیا کے جواب میں اس کا دل نہیں مان رہا تھا، اب جب اس کو کیوں کا جواب بتا دیا، سب سنیے، دائیں کروٹ سونا کیا ہے، سنت ہے. کیا سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو رویہ اس نے برتا، اس رویے سے اس کے امام کو خطرہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے لگا آپ نے سنا ہے دایا کروٹ سونے سے کیا ہوتا ہے، کیا کہ صاحب ہارٹ کی تکلیف سے آپ بچ جائیں گے. اس نے کہا عجیب سائنس معلوم ہو گیا، آج کے بعد میں دایا کروٹ سوؤں گا. بہت اچھا، آج کے بعد آپ دایا کروٹ سوئیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے، شریعت کے کہنے سے نہیں. جس وقت ہم نے بتایا تھا سنت، اس وقت آپ نے ناک منہ چڑھایا، اور جب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل فائدہ بتایا تو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا میں ماننے کو تیار ہوں. تو آپ نے میڈیکل کے فائدے کی بنیاد پر مانا، شریعت کے حکم کی بنیاد پر نہیں مانا، ایمان وہ تھا. لیکن آپ کہیں گے کیا دائیں کروٹ سونا کیا ہے، کہ سنت. سبحان اللہ، میرے سر آنکھوں پر، نبی علیہ السلام کا حکم ہے میرے سر آنکھوں پر. کاش اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کاش کوئی جاننے والا مجھے بتا دیتا فائدہ کیا ہے، میرے ایمان میں اور اضافہ ہوتا. اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہے دائیں کروٹ سونا سنت ہے، جس کیوں کیا پتا کیوں ہے، سنت ہے. اب پوچھتے پوچھتے ایک ڈاکٹر نے کہا صاحب بائیں کروٹ سوئیں گے تو دل دبا ہوا رہے گا، اور دل دبا ہوا رہے گا تو اس کی انرجی زیادہ صرف ہوگی، زیادہ صرف ہوگی تو ہارٹ کمزور ہو جائے گا، اس لیے دایا کروٹ سونا زیادہ بہتر ہے. تو ہمارا میڈیکل بھی بتاتا ہے دایا کروٹ ہی سوئیے. آہا، سنت کو ہم نے پہلے مان لیا تھا، فلسفہ آج معلوم ہوا تو فائدہ. تو کیوں کا جواب، یہ جو کیوں کا جواب بتانے والا ہے، یہ اگر قابل اعتماد نہیں بھی ہوا تب بھی کچھ نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے، اگر کسی آدمی نے شعبہ لے لیا کیوں کا جواب بتانا، اس سے اگر ہم کیا کا سوال کرنے لگ گئے تو یہ غلطی کھا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی ذمہ داری لے رہا ہے میں آپ کے کیوں کا جواب بتاؤں گا، جتنے کیوں کا جواب مجھے معلوم ہے اتنوں کا بتاؤں گا، اسلام نے چار نگاہ کیوں حرام کیے میں بتاؤں گا وجہ، یہ چار نگاہ کیوں جائز کیے میں بتاؤں گا وجہ، اسلام نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا عورت کو نہ میں بتاؤں گا کیوں، اسلام نے یعنی غیر مسلموں کے پیدا کیے ہوئے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ہے کیوں. میرا شعبہ یہی ہے، اس سے اگر ہم نے اسلام کیا ہے کہ سوالات کرنے لگ گئے تو ہمارا سوال کرنا ہی غلط ہے. میں اس کی براہ راست مثال بتاتا ہوں، ڈاکٹر اقبال اسلام کے کسی حکم کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن مسئلہ بیان کرنے کا ان کو حق نہیں. اچھا، کس نے حق چھینا ان سے، کہا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں مجھے مسئلہ بیان کرنے کا حق نہیں. کہاں کہا انہوں نے، کہا انہوں نے خود ہی کر کے دکھایا نا کہ میں اپنے اوپر اپنا مسئلہ لاگو نہیں کرتا، آپ کو کیسے بتاؤں گا میں. چار جو ڈاکٹر اقبال کے خطوط لکھے ہوئے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے وہ پوچھتے ہیں مولانا سید سبحان ندوی اور دوسرے حضرات سے. حدیث کا ماہر ہونے کے باوجود مسائل پوچھا کرتا ہے دوسرے سے، فقہ کا ماہر ہونے کے باوجود حدیث کا فیصلہ کراتا ہے محدثین سے. تو لہذا بزرگو، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب آپ کیا کا سوال کریں گے تو جس سے سوال کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں. ہمارے ہاں مزاج کیا ہے، جس بیچارے نے داڑھی رکھی وہی مولانا صاحب، اسی سے سارے مسئلے پوچھنے لگیں گے. امام صاحب مسجد میں آ گیا، اس بیچارے نے کبھی صرف ناظرہ پڑھا ہے یا قرآن شریف حفظ کر لیا ہے، اس سے سارے مسئلے پوچھنے لگیں گے. حفظ کی بنیاد پر وہ تھوڑے سارے مسائل کا ماہر ہو جائے گا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے مرشد، ہمارے استاد، ہمارے سب کچھ، وہ بیان کرتے تھے. آج کا مفتی بھی مفتی نہیں ہے، وہ بھی منشی ہے. کیا مطلب، وہ یہ کہتے تھے بھائی مفتی اس انسان کو کہتے ہیں جب اس کے سامنے نیا مسئلہ پیش آئے گا وہ خود مجتہد کے درجے میں ہو، اس نئے مسئلے کا حل نکال کر کے وہ بتائے. آج کا مفتی جو ہے وہ پہلے لکھے ہوئے لوگوں کے لکھے ہوئے مسئلے کو آپ کو سنا دیتا ہے، وہ تو منشی ہوا، وہاں سے نقل کر کے آپ کے کاغذ پہ لکھ دے گا. واقعہ بھی یہی ہے، یہ کوئی توازو کی بات نہیں، حقیقت یہی ہے کہ آج کے جتنے دنیا بھر کے سارے مفتی لکھے ہوئے مسئلے کو سمجھ جائیں صحیح اور پھر آپ تک صحیح پہنچائیں، بہت بڑا کارنامہ ہے. اب تو یہ بھی ان کی صلاحیت میں نہیں رہا، یہ بھی کر نہیں پاتے آج کے مفتی. یہ مفتیوں کا اپنے زمانے میں ہندوستان اور پاکستان پورے برصغیر کے مفتیوں کا چیف سردار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مفتی تھوڑا ہی، ہم تو منشی ہیں، ناقلِ فتویٰ ہیں، ہم لکھے ہوئے فتووں کو نقل کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں. چنانچہ ہم سے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں پرانے مفتی نے کچھ کہیں لکھا ہوگا تو وہی ہم آپ کو سنا دیں گے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو خاموش، کچھ نہیں چلتا ہے. بہرحال میں جو اصول سمجھا رہا ہوں، اگر یہ اصول آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ایک تو سوال قابل اعتماد انسان سے کرنا چاہیے، غیر قابل اعتماد سے نہیں. اور اگر غیر قابل اعتماد انسان نے آپ کو کوئی غلط مسئلہ بتا دیا تو یہ ذمہ داری آپ پر بھی ہے، اس پر بھی ہے. حدیث فتوے کے آداب میں ایک حدیث لکھی جاتی ہے، من افتا بغیر علم، جس نے مسئلہ بتایا لوگوں کو بغیر نا علمی کے باوجود، فعلی لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. من افتا بغیر علم فعلی لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. یہ حدیث لکھی ہوئی ہے فتاوی سراجیہ، ایک فتوے کی کتاب ہے، اس کے شروع میں رسالہ لگا ہوا ہے آداب فتوی، اس میں حدیث لکھی ہوئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ چھین کر کے علم دنیا سے نہیں لیں گے، بلکہ ایک ایک عالم گزرتا جائے گا یہاں تک امت کے پاس کوئی صحیح عالم باقی نہیں بچے گا. پھر ان پڑھ جاہل جو دین کو نہ جانتے ہوں گے، باقی چیزیں جانتے ہوں گے، دین کو نہیں جانتے ہوں گے، وہ مفتی بن جائیں گے، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور چونکہ پڑھے بھی ہوں گے نا، اس لیے کیا کریں گے، جب بھی اپنی بات بتائیں گے اس کے 10-20 ریزن بھی بتا دیں گے، اس کا وہ کیا کہیں گے، استدلال بھی بتائیں گے، آرگومنٹ وہ بھی بتا دیں گے. اور آگے کہہ گئے آپ اتنا لمبا چوڑا فلسفہ بیان کر دیا انہوں نے، اتنے زبردست دلائل بیان کیے، تو لوگ سمجھیں گے مدلل ترین جواب دے رہے ہیں، حالانکہ مدلل ترین جواب نہیں ہوگا، کوئی ایسا ہوگا کہ گمراہ کرنے والا اپنے فلسفے. ایک شخص نے فتویٰ لکھا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسروں پر درود شریف پڑھنا جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرے امتیوں پر درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور فتویٰ لکھ کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا پیرنا جماعت علی شاہ صاحب، یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، ٹھیک، اور دلائل کا انبار لگا دیا تھا، قرآن کی آیت بھی نقل کی تھی، قرآن کی آیت حدیث ہیں نقل کی، فصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم اولئک علیہم صلوات من ربہم، نزول صلاۃ علی غیر النبی ثابت ہو رہا ہے، وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غیر النبی. اور پھر حدیثیں کئی ساری، اور عقلی استدلال تو اور زیادہ عجیب کہ صلاۃ والسلام کے مارا نزول رحمت، ہمارا پیر دنیا میں سب سے بڑا اس وقت ہے، اس پر نزول رحمت نہیں ہوگا اور کس پر ہوگا؟ اس وقت علامہ محمد شاہ صاحب نے فرمایا تھا، درود علی نبی تعامل امت، درود علی غیر نبی تعامل امت کے خلاف ہے، اور تعامل امت نے اس عمل کو مخصوص بالنبی کر دیا ہے. خیر بہرحال، دلائل جمع کرنا آسان، یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، دلائل انبار لگائے جا سکتے ہیں، جن لوگوں نے سود کو حلال کیا انہوں نے کتابیں لکھی اس پر، اور جواب دینا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. جن لوگوں نے عورتوں کی بے پردگی کو ثابت کیا انہوں نے دلائل کے انبار جمع کر دیا. باطل سے باطل چیز کو بھی ثابت کرنے کے لیے جب آدمی اٹھ کھڑا ہوگا تو مقدمہ جو لڑتے ہیں عورتوں وکیل سالہ سال تک غلط مقدمے کی بنیاد پر اتنی فائل بنا دیتا ہے، اور بحث کر کر مرزا الرحمٰن قادیانی کی طرف سے مقدمہ لڑنے والوں نے، ایک طرف سے سارے ہندوستان اور پاکستان کے تمام علماء تھے، ایک طرف سے اکیلا مرزائی تھا، اس کا نام تھا جلال الدین شمس، مولانا انور شاہ صاحب کی تقریر پر ایک مہینے تک وہ اعتراض کرتا رہا، ایک مہینے پر تقریر کرتا رہا ان کی تقریر کو توڑنے کے لیے، اور دلائل کے انبار لگا دیے اس نے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے دلائل کا، لہٰذا جس سے مسئلہ پوچھا جائے اس کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے. اب اگر ایک آدمی ایک شعبے میں اتھارٹی ہے اور اسے دوسرے شعبے کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، اور اس نے غلط مسئلہ بیان کیا، یہ تو غلطی آپ کی ہوئی کہ آپ ایک ایسے انسان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں جو اتھارٹی کسی اور شعبے میں تھا، اور مسئلہ آپ اسے پوچھنے کسی اور شعبے میں. ہمارے دور میں جو طرح طرح کی خرابیاں ہیں، ان خرابی میں سے ایک خرابی کیا ہو رہی ہے، سب فلاں آدمی ڈاکٹر ان اسلامیات، ارے ڈاکٹر ان اسلامیات ہونا اور چیز ہے، اور فقہی مسائل پر گفتگو کرنا یہ اور چیز ہے. ڈاکٹر آف اسلامیات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نے ایم فل کیا یا پی ایچ ڈی کیا، کس بات پہ پی ایچ ڈی کیا، کشمیر میں آنے والا محدث جمال الدین افغانی، ان کے حالات زندگی اور ان کی حدیث کی خدمات، اس پر اس نے تھیسز لکھی، اور بڑی زبردست قسم کی تھیسز لکھی، اور اس تھیسس لکھنے کے لیے اس نے لندن تک کا سفر کیا, پاکستان کی لائبریریوں سے مواد جمع کیا, کشمیر کی لائبریریوں سے مواد جمع کیا, اور قتلان اور ایران کی لائبریریوں سے مواد جمع کیا, اور مواد جمع کرنے کے بعد کا صاحب بہت ہی نمایاں قسم کی تھیسس لکھی, ریکارڈ بنا دیا کہ صاحب ایسی شاندار تھیسس کسی شخصیت پر کشمیر میں اب تک نہیں لکھی گئی ہے, بہت اچھا. تو کیا بن گیا, یہ بن گیا صاحب ڈاکٹر, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر ان اسلامیات. اب ہم اسے آ کر پوچھتے ہیں, جی یہ بتائیے خون کا عطیہ جائز ہے ناجائز, یہ آنکھ کا ڈونیشن کرنا جائز ہے ناجائز, بھائی اس کا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے. اب اگر وہ کہے گا جی مجھے پتا نہیں, مگر ڈاکٹر کی ڈگری یہ کہنے نہیں دیتی مجھے پتا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر کی ڈگری لگی ہوئی ہے ساتھ, ڈاکٹر کی ڈگری ہونے کی بنیاد پر وہ یہ نہیں ہمت کر پاتا کہنے کہ مجھے پتا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر کی انسلٹ ہو جائے گی. اس لیے وہ مسئلہ معلوم ہو تو, نہ مسئلہ معلوم ہو تو اپنا اشتہار لگا دے گا, اور کبھی کہے گا کچھ کبھی کہے گا کچھ, یہی ہے وہ فضلو ازلو, خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہم نے زیادتی, کہتے جی آپ کو نہیں معلوم, وہ تو ڈاکٹر ان اسلامیات, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, اس سے بڑا کون ہوگا, اور صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا اور چیز ہے, چاہے اسلامیات میں کیوں ڈاکٹر, بلکہ اگر کسی نے فقہ میں بھی اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا اس کو بھی مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں, کیوں, اس لیے کہ فقہ میں پی ایچ ڈی کرنا وہ اور شعبہ ہوگا, اور مسئلہ بتانا ایک اور شعبہ ہے, وہ الگ چیز ہے. فقہ میں جب کوئی پی ایچ ڈی کرے گا مثلا, کیسے کرے گا, وہ بی اے کر لیا, پھر ایم اے کر لیا, ایم اے کے بعد ایم فل کر لیا, ایم فل میں کیا کیا اس نے, کشمیر میں فقہی خدمات, بہت اچھا. اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھے گا, کشمیر میں بہت بڑا فقیہ گزرا ہے, اس کا نام تھا بابا داؤد خاکی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ ثانی, یہاں کشمیر کے بعض مورخین ابو حنیفہ ثانی, اس ابو حنیفہ ثانی کی فقہی خدمات پر اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا, بن گیا فقہ کا پی ایچ ڈی. اب فقہ کے پی ایچ ڈی بننے کے بعد اگر اسے ہم جا کے پوچھیں گے جی یہ بتائیے, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے لڑائی کر کے کہا تجھے یہاں سے لے کر کے عرش تک طلاق ہے, بتائیے کون سی طلاق ہوئی, تو ظاہر وہ سوچے گا جا تو لگائے گا اپنا اشتہار, ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, شوہر کہتا ہے اب جب تو چاہتی ہے تو چلو یہی طلاق ہے, بیوی کہتی ہے میں تو نہیں چاہتی لیکن جب تم چاہتے ہو تو طلاق, شوہر کہتا ہے اگر تم نے چاہا تو میں نے بھی چاہا, بیوی کہتی ہے اگر تم نے چاہا تو میں نے بھی چاہا, بتائیے ہوئی طلاق یا نہیں, مطلب مہینے بھر تک گھومتے رہیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوگا. گھر مسائل, یہ تو سطحی مثالیں ہیں, گہری مسائل جب آتے ہیں, گہرے مسائل اس قدر پریشان کن ہوتے ہیں, اللہ اکبر. مجھے یاد ہے پچھلے تقریباً 10 سال سے ساری دنیا کے علماء اس پر غور کر رہے ہیں, اس پر غور کر رہے ہیں کہ کیپسول کے اوپر کا کھول حلال ہے یا حرام, فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. پچھلے 10 سال ہو گئے میری معلومات میں ساری دنیا کی چوٹی کے علماء فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیپسول کے اوپر کا کھول حلال ہے یا حرام, کیونکہ وہ حرام چیز سے بنتا ہے. آپ گھبرائیں گے نہیں یار, ہم تو کیپسول کھاتے ہیں کیونکہ ابھی تک حرام ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ابھی تک علماء فیصلہ نہیں کر پائے, اور میری معلومات میں 10 سال ہو گئے اس پر غور کرتے ہوئے, نہیں دنیا بھر کی چوٹی کے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں, جو مسلمان ڈاکٹر وہ کہیں دور ہو بھی جائیں گے یا نہیں, انقلابی مائیت ہو جاتا ہے یا نہیں, اب کیسے آدمی جن مسائل کا واقف نہ ہو وہ کیسے مطلب پوچھے گا. ہمارے علماء کے مزاج تو یہ ہے, ان سے جب مسئلہ پوچھتے ہیں, مجھے یاد ہے جہاں پچھلے 2-4 سال پہلے جب ایم اے کا مسئلہ اٹھا تو ایک بہت بڑے مفتی ہیں پنجاب کے, مفتی ہیں ان کو کہتے ہیں مفتی فضائل الرحمان, مفتی پنجاب, بڑے انسان ہیں, ان سے جا کر میں نے مسئلہ پوچھا جی حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں ایم اے کے بارے میں, کہنے لگا میاں میری سمجھ میں نہیں آیا وہ اسکیم کیا ہے, میں کیسے مسئلے کا جواب بتاؤں گا. یہ ہیں سب جو ہمارا جو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس کا ہم جواب نہیں بتائیں گے, لہٰذا جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس کا قابل اعتماد ہونا ضروری ہے, اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے, امام صاحب ہے, مطلق پیر صاحب ہے, یا بزرگ ہے, اللہ اکبر. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ پیر ہیں, مرید ان کے ہیں حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت مولانا رشید گنگوئی نے کسی مسئلے کے بارے میں فرمایا یوں ہے, حاجی امداد اللہ کچھ اور بتا رہے تھے, لوگوں نے حاجی امداد اللہ سے کہا حضرت آپ کے مرید تو یوں کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا امام شریعت وہی ہے, جو وہ کہے گا وہی حق ہے, وہ یوں نہیں کہہ رہا میں اس کا پیر ہوں میں اس کا مرشد ہوں لہٰذا میری چلے گی, نہیں. تو لہٰذا جس آدمی سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس کا قابل اعتماد ہونا شرط ہے, اگر وہ کسی ایک شعبے میں ماہر ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کا ماہر ہو گیا, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فقہ کا بھی ماہر ہو گیا, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فرض و واجب اور حلال و حرام کے فیصلے بھی کرنے لگے گا, اور اگر کرنے لگے گا تو غلطیاں کھائے گا, اور اس کے بعد پھر وہ
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچائے فضلو اضلو کے زمرے میں آ جائیں, اللہ اسے بچائے. اگر یہ اصول گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو, خدا کرے سمجھ میں آ گئی ہو, تو اب اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا پچھلے دنوں تقریباً 50 فون میں نے سنے, سب ٹائی پہننا جائز ہے ناجائز ہے؟
بہت اچھا.
کیوں صاحب؟ جہاں ایک بزرگ آ گئے, انہوں نے کہا ٹائی حلال ہے.
اچھا, بہت اچھا.
اب تک کیا تھا صاحب؟ اب تک ہم سنتے آ رہے تھے ٹائی حرام ہے, اب حلال. ایک طرف سے پوری ایک ٹیم ہے جو پچھلے 200 کے عرصے میں پھیلی ہوئی ہے, وہ لکھ رہی ہے بار بار یہ ناجائز ہے, اور دوسری طرف سے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے یہ جائز ہے. تو ہماری نئی نسل فوراً لپک کر کے کہنے کا, صاحب ہو گیا جائز آج کے بعد. آج تک ان کو پتا ہی نہیں تھا ان 200 کے عرصے میں. پہلی بات یہ بھائی, آپ حلال و حرام کرنے کے جو اصول ہیں وہ آپ کو معلوم ہی نہیں. یہ تو بہت بڑا سکالر ہے. ہاں, اپنے شعبے کا سکالر ہوگا, جو اس کا شعبہ اس شعبے کا سکالر ہوگا, اور اس شعبے کا سکالر بھی قابل اعتماد نہیں. کیسے قابل اعتماد نہیں؟ کہ صاحب ایک آدمی فرض کیجئے, میں نے صرف میڈیکل پڑھی ہے, تو کیا میں کیمسٹری کا اتھارٹی بن جاؤں گا؟ کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اگر میں کیمسٹری کو ڈسکس کر رہا ہوں تو اس ساری ڈسکس ممکن ہے ٹھیک ہو جائے, لیکن بہرحال اتھارٹی میں اب بھی نہیں ہوں کیونکہ میری ڈگری اس میں نہیں ہے. اب میں قرآن کی بھی کافی ماہر نہیں, کیمسٹری کا یا فزکس کا بھی ماہر نہیں, لیکن میں قرآن اور فزکس کو ملا کر کے دکھا رہا ہوں. قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے, فزکس بھی یہی کہہ رہا ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اندھے کا تیر بٹوڑے میں, اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو قرآن والوں کو کہنے کا حق ہے آیت کی تفسیر غلط ہو رہی ہے, اور کیمسٹری والوں کو بھی کہنے کا حق ہے کہ صاحب آپ غلط تھیوری بتا رہے ہیں کیونکہ آپ اتھارٹی نہیں ہے. تو اتنا جلدی آدمی کو بہک جانا, اور صاحب دنیا بھر ایک آدمی ایک چیز کا سکالر اور دنیا کے تمام علوم کا علامہ بن گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے دین اپنی نہج پر باقی نہیں رہے گا. جس طرح سے اشاعت دین ضروری, اسی طرح سے حفاظت دین ضروری ہے, اور حفاظت جیسے باہر والوں سے کرنی, اندر والوں سے بھی کرنی ہے. علماء سو بھی امت کے اندر پائے جاتے رہے ہیں, علماء خیر بھی پائے جاتے رہے ہیں. اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والوں میں دو بڑے بڑے عالموں کا ہاتھ بھی تھا, اور اس وقت وہ طوفان کے عالم تھے. غالباً ہندوستان بھر میں چوٹی کے عالموں میں انہیں کا نام تھا ابو الفضل اور فیضی, عالم تھے وہ. اس لیے اصل چیز عالم ہونا نہیں ہے, بلکہ اصل چیز صحیح علم کا ہونا ہے. اس اصولی گفتگو کے بعد آپ کے چونکہ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں, اس لیے اب تو شاید بہت دیر ہو جائے گی, اس لیے میں اختصار کے ساتھ کرنا بتائیے. بسم
اللہ الرحمن
الرحیم, ذرا وہ سب باہر گئے ان کو بلا لیجیے. جی,
یہ پہلا سوال ہے. احسان احمد صاحب پوچھ رہے ہیں, 30 ستمبر کی شام کو ریڈیو کشمیر سری نگر کے شہری پروگرام میں بتایا گیا کہ سری نگر کی جامع مسجد واقع نواٹا کو اور زیادہ جاذب نظر اور دلکش بنانے کے لیے حکومت وہاں نواٹا چوک میں قائم ایک مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے. اس سلسلے میں حکومت نے مذکورہ مسجد انتظامیہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. یہ اعلان سننے کے بعد میرے ذہن میں جو سوالات ابھرے ہیں وہ اس طرح ہے, کیا اس مسجد کے انتظامیہ کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مسجد کو استعمال کرانے کا فیصلہ لے لیں؟ کیا سڑک کی خوشحالگی کے لیے کسی مسجد کو گرایا جا سکتا ہے؟ اگر کسی مسجد کو استعمال کر کے اس کی سڑک نکالی جائے تو کیا مسجد کی زمین سڑک بن جاتی ہے یا مسجد ہی رہتی ہے؟
اسلام میں مسجدوں کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مسجد جب بن جاتی ہے تو قیامت تک مسجد. اس مسجد کی زمین کو تبدیل کرنے کا حق نہ امیر المومنین کو, نہ مملکت اسلامیہ کو, نہ مسجد کے منتظمین کو, نہ کسی مسلمان فرد کو, نہ کسی غیر مسلم فرد کو, نہ کسی عوامی ادارے کو, اور نہ کسی غیر عوامی ادارے کو. مسجد قیامت تک مسجد. لا یباع ولا یعرس ولا یوہب ولا یبدل. مسجد نہ کہیں بیچی جا سکتی ہے, نہ تبدیل کی جا سکتی ہے, نہ کسی کو گفٹ کے طور پر دی جا سکتی ہے, نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے. مسجد قیامت تک مسجد ہوتی ہے, اور زمین کے گہرائیوں سے لے کر آسمان تک مسجد ہی مسجد رہتی ہے. اگر مسجد بدلنے کی اجازت ہوتی تو کیا خیال ہے علماء کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا؟ کیوں ہزاروں مسلمانوں کو بابری مسجد کے نام پر کٹنا پڑتا ہے؟
اور کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہیں اب تک اس کا مقدمہ لڑتے ہوئے، کروڑوں روپے، طرح طرح کے حل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی یہ ہمت نہیں کر سکا یہ حل پیش کرنے کی کہ صاحب مسجد وہاں سے اٹھائیے، دوسری جگہ بنا دیجئے، ہم وہاں پر مندر بنائیں گے، آپ دوسری جگہ مسجد بنائیے. اگر کسی کوئی ذرا سا سانس کے ذریعے سے اس حل کو نک پیش کر دے گا وہ فوراً قبول کر لیں گے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں مندر بنے وہ تو فوراً اس کو قبول کر لیں گے، ہاں صاحب جیسی مسجد آپ چاہیں گے ہم بنا کر دیں گے، دوسری جس جگہ جس قسم کی بنا کر دیں گے، لیکن اس جگہ تو جھگڑا ہی سارا اسی بات کا ہے. یعنی ہم مسلمان ان سے یہ کہتے، مسلمان ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضرور اس جگہ کو آپ کے حوالے کر دیتے، ہمارا مذہب ہم کو اپنی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا دین ہم کو روکتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے مسجد کے لیے تو اصول یہ ہے. اور یہ جہاں کا نہیں، ساری دنیا کے لیے بار بار یہ مسئلہ پیش آتا ہے. سڑکوں کے لیے بعض جگہ سڑکیں تنگ ہوتی ہیں، سڑکوں کو کشادہ کرنے کی شدید مجبوری ہوتی ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب تنگی دور کرنے کے لیے سخت ترین مجبوری ہے، سخت ترین ضرورت ہے، وہاں فتویٰ لکھا جاتا ہے کہ نہیں صاحب کسی دوسری طرف سے سڑک نکالو، مسجد اپنی جگہ برقرار رہے گی، مسجد بدلے گی نہیں. اس کے بعد کوئی جبرن بدل دیتا ہے، چاہے وہ مسجد کے منتظمین ہوں، چاہے وہ متولی صاحب ہو، چاہے کوئی اور ہو، اس کی ذمہ داری بہرحال دین پر نہیں. دین تو اپنا حکم بتا دیا، دین کا حکم تو یہ ہے اور یہ اسلامی قانون ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ جتنی کتابیں بھی اسلامی شریعت کی ہیں احکام مساجد اور قانون مساجد پر، ان تمام میں یہ قانون لکھا ہوا ملے گا. وقف شدہ اور مسجد وقف ہو جانے کے بعد پھر اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اوقاف کا قانون بہت ہی سخت اور ٹھوس قانون ہے، بنیاد اس کی بنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے نتیجے میں. اگر مسجدوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر ہماری پرانی مسجدیں محفوظ ہی نہیں رہیں گی. پرانی مسجد چھوٹی پڑ گئی، اس کو وہیں چھوڑ دیں گے، وہاں کوئی پارک بنا دیں گے یا کوئی سکول بنا دیں گے، اور اس کو اٹھا کر دوسری جگہ کو دوسری مسجد بنا دیں گے. چنانچہ یہاں کشمیر میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہی ہیں کہ جو پرانی تھی شہید کر دی، وہاں سکول بنا دیا، درسگاہ بنا دی، کچھ اور بنا دیا، اور مسجد دوسری جگہ بنا دی گئی. حتیٰ کہ یہاں سری نگر میں ایک جگہ مسجد کا کیا کر دیا، جو شرعی مسجد پرانی سیدھی سادی تھی، اس کے پاس میں پارک تھا، محلے والوں نے پارک پر قبضہ کر لیا، پارک میں مسجد بنا دی، اور جہاں مسجد تھی وہاں مسجد کی دکانیں بنا دی. تو جو شرعی مسجد تھی وہ تو ختم کر دی، اور جو غیر شرعی تھی وہ کھڑی کر دی. بارہ مسجد کا قانون تو یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے ماں کے رحم میں کیا ہے. اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے یہی کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو نہیں. لیکن اس وقت الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور قدیم دور میں بازی حکیم نبض پکڑ کر اور بازی بوڑھی عورتیں حاملہ عورت کی ایکشنوں سے بتا دیتی تھی کہ اس کو لڑکا ہوگا یا لڑکی. بہرحال ان میں غلطیاں زیادہ ہوتی تھی کبھی کبھی، بلکہ اکثر وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، صحیح پہنچ جاتا تھا وہ بھی. اور آج کا الٹرا ساؤنڈ تو واقعی بتا ہی دیتا ہے کہ ہاں صاحب لڑکا ہے، وہ نظر بھی آ جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھر گیا کہ صاحب اللہ نے تو کہا تھا صرف مجھے پتا ہے، تو ہم کو بھی پتا چل گیا. جواب ہے بالکل نہیں. جس یہ اللہ تعالیٰ شاہ جو فرما رہے ہیں صرف مجھے معلوم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کب کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بچہ بن چکنے کے بعد کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا جس وقت رحم میں وہ نطفہ پہنچا ہے اس وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جناب شیب بننے سے پہلے کی صورتحال کو رام دعویٰ کر رہا ہے. جس وقت ماں کے پیٹ میں رحم یہ نطفہ پہنچا ہے، ابھی وہ پانی ہے، ابھی وہ دہی ہے جمع ہوا، اب کہہ رہے ہیں اس میں سے مرد سوچ رہا ہوگا پتا نہیں لڑکا نکلے گا یا لڑکی، عورت سوچ رہی ہوگی لڑکا نکلے گا یا لڑکی. میں یہ کہتا ہوں مجھے پتا ہے اس میں سے کیا نکلے گا. اس کی مثال میں سادہ عرض کرتا ہوں، ممکن ہے خیر شہر کے لوگ ہیں کم ہی دیکھا ہوگا، کمہار کیا کرتا ہے، بہت اچھی قسم کی مٹی لاتا ہے، پھر اس کو پیستا ہے، پھر اس کو چھانتا ہے، پھر دوبارہ پیستا ہے، پھر پھر چھانتا ہے, بہت خالص قسم کی مٹی جب آتی ہے اس کا پھر گارا بناتا ہے, اور گارا بنانے کے بعد وہ جو مجمع آپ نے دیکھا ہوگا جس میں یہ روٹیاں موٹیاں چلاتے ہیں, اس مجمع کے برابر ایک طبق لیتا ہے, اس کے اوپر یہ مٹی رکھتا ہے. آپ کو صاحب بتائیے صاحب اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس میں سے وہ کانگڑی کی کنڈل بنے گی یا بشکاب بنے گا یا کیا بنے گا, یا وہ تمباکو پینے والوں کی جزیر بنے گی؟ کچھ پتا نہیں. وہ یہ کہہ رہا کوئی نہیں بتا سکتا اس میں سے کیا نکلے گا, اس میں صرف میں بتا سکتا ہوں اس میں سے کیا نکلے گا. ہاں ٹھیک ہے, واقعی وہی بتا سکتا ہے. اب وہ جو گھما, مگر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا نا, مشکل یہ ہے. تو وہ جب اس کو گھمائے گا اس کے بعد پھر اس کا ہاتھ لگائے گا, اب وہ بننا شروع ہو جائے گا, ہم بڑے غور سے دیکھ لیں گے کیا بننے والا ہے. بس تقریباً بزرگوں یہی صورتحال ہے. جس وقت ماں کے رحم میں نطفہ پہنچا اور ماں کے رحم میں نطفہ پہنچنے کے بعد اب عورت چاہے گی لڑکا ہونا چاہیے ورنہ بڑی ناک کٹے گی. مرد کہے گا ہاں ہاں لڑکا ہی ہونا چاہیے, اور اگر لڑکے پہلے پیدا ہو گئے ہوں گے پھر وہ تمنا کریں گے لڑکی ہوگی. اور عورت کے ذہن میں اب آج کے بعد سے سب سے زیادہ جو بات گھومتی رہے گی وہ یہ ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. دو باتیں عورت کے ذہن میں گھومتی ہیں, ٹھیک ہوگا یا نہیں, اور میں بچ جاؤں گی یا نہیں, ڈلیوری میں مجھے مصیبت تو نہیں آئے گی, ایک یہ ٹینشن, اور دوسرا یہ ٹینشن لڑکا ہوگا کہ لڑکا, لڑکا ہوگا کہ لڑکی, بس یہی. بعض دفعہ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے جائے گی, پرانے زمانے میں پیروں سے بھی پوچھتی تھی, کبھی وہ تعویذ وغیرہ بھی لیتے تھے. اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہتے تمہاری ہمیں معلوم ہے کتنی ہیں, لیکن جانتا میں ہی ہوں کیونکہ شیپ ابھی بنا نہیں. اور جب شیپ بن گیا, شیپ بننے کے بعد جو بھی اندر جھانک کر دیکھے گا وہ بتا دے گا اندر کیا ہے. ڈاکٹر بھی اگر پیٹ پھاڑ کر دیکھے گا اور اندر دیکھ کر بتا دے گا پھر فورنسی دے گا, ہو جائے گا. تو سب شیپ بننے کے بعد پردے میں ہے وہ, اب تھوڑے دعویٰ کر رہا ہے قرآن اب کیا نکلے گا. وہ تو جس وقت وہ جمع ہوا خون ہے ابھی, وہ جمع مد اس وقت دعویٰ کر رہا ہے. ایک بات تب کیا اشکال رہا, اب تو کوئی اشکال نہیں رہا. بکثرت لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ صاحب ماں کے پیٹ سے کیا نکلا, جواب اس کا یہ ہے. اس لیے مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس وقت شیر بننے سے پہلے کی بات ہے, یہ شیر بننے کے بعد تو الٹرا ساؤنڈ سے ہم فوٹو کھینچ رہے ہیں, ہم کو بھی معلوم ہو گیا. اور اگر کل کو کوئی اور دوسرا طریقہ نکل گیا کہ صاحب ڈاکٹروں نے سرجری نے اتنی ترقی کر لی کہ پیٹ پھاڑ کر کے اور پھر دیکھ لیں اور اس کا پھر پیٹ دوبارہ سی دیں اور مرنے بھی نہ دیں, ممکن شاید سرجری اب پہنچ بھی گئی ہوگی یہاں, تو صاحب ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہو جائے کمرے کے اندر مٹی کا ڈھیر ہے, اس مٹی کے ڈھیر سے کیا بنے گا کچھ پتا نہیں, اور اس مٹی کے ڈھیر سے کوئی چیز بن چکی ہے. اب ہر آدمی بتا سکتا ہے اندر کیا ہے, بس دیکھنا شرط ہے. کوئی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, کوئی دروازہ کھول کر دیکھ رہا ہے, جو دیکھے گا وہ بتا دے گا کیا ہے. تو اب کے بارے میں تو خدا دعویٰ ہی نہیں کر رہے ہیں, ختم. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے نکلے گا تو انسان ہی, لیکن یہ کیسا ہوگا, اچھا ہوگا یا برا, خوبصورت ہوگا یا بدصورت, بد اخلاق ہوگا یا نیک اخلاق, نیک بخت ہوگا یا بدبخت, یہ صرف مجھے معلوم ہے. تو مسئلہ یہ ختم ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے, ماں کے دنیا میں آنے کے بعد تب بھی اللہ جانتے ہیں اچھا ہوگا یا برا, لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سامنے ایک راستہ ہے, اس کی حرکات سے, اس کی سکنات سے, اس کی گفتگو سے ہم کسی نہ کسی درجے میں قیاس کر لیں گے کہ کیسا بنے گا. چنانچہ بچہ جو ہی بولنے لگتا ہے, حرکت کرنے لگتا ہے, تو ماں باپ قیاس کرنے لگتے ہیں یا اس بڑھ تیز, یا اس بڑھ نرم, اس بڑھ غریب, یہ ہے وہ تو. لیکن یہ ایک ہی تفسیر ہے, اصل تفسیر وہ جو میں نے پہلے عرض کر دی, اسے نمبر دو پہ میں نے عرض کی. جی
یہ انسانی اعضاء کی پیوندکاری کے بارے میں جو ہم پوچھ رہے ہیں, اور یہ وصیت کرنا کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں نکال کر کسی اندھے کو عطیہ میں دی جائے, شرم ان کاموں کا کیا احکام؟
پہلی بات اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ تو اس وقت نہیں بتا سکتا میں, اعضاء کی پیوندکاری کی بڑی لمبی تفسیر ہے, اس کو میں چھوڑ کر کے صرف آنکھوں کی عطیے کی بات عرض کرتا ہوں. آنکھوں کا عطیہ آئی ڈونیشن دنیا بھر میں رائج ہے, پھیلا ہوا ہے, اور مسلمانوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف سے اس کو اجازت دے دو, لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق آنکھوں کا عطیہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے اعضاء ہیں وہ امانت ہیں, آپ ان کے مالک نہیں ہیں, اور امانت کی چیز کو آپ استعمال تب تک کریں گے جب تک ہم آپ کو اجازت دیں گے, جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح سے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھ سے اجنبی عورت کو نہیں دیکھنا, یہ کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو فرمائیں گے؟ آنکھ تو ہماری ہے, آپ کی ہے ہی نہیں, وہ تو ہماری ہے, وہ تو ہم آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ رہے ہیں, جیسے ہم استعمال کرنے کو کہیں گے ویسے آپ استعمال کریں گے. تو جب ہمارے پاس اعضاء امانت ہیں,
جو ہی ہماری وفات ہو جائے یہ سارا اعضا لے کر ہم کو واپس جانا ہے. اس لیے اگر کسی کو عطیہ کرنا ہے زندگی میں کریں عطیہ. جی نہیں, زندگی میں تو نہیں کرنے کو تیار ہوں میں. جی آپ تو خدمت خلق کا شوق رکھتے تھے, کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ سے آپ کا کام چل جائے گا, دوسرے کو اپنی ایک آنکھ دے دیجیے. نہیں نہیں وہ نہیں ہو سکتا. خیر یہ تو ایک ستی. اصل چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے, اسلام سمجھتا ہے ایسا وقت آئے گا, پہلے سے جانتا. کیا گردے کا ڈونیشن بھی ہوگا, دل کا ڈونیشن بھی ہوگا, جگر کا ڈونیشن بھی ہوگا, دماغ کا ڈونیشن بھی ہوگا, آنکھوں کا ڈونیشن بھی ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا, ایک طرف سے ہمارے گھر میں میت ہوگی, ایک ٹیم آئے گی اوزار لے کر اس کا دماغ پھاڑے گی, دوسری ٹیم آئے گی اس کی آنکھیں اکھاڑ لے جائے گی, تیسری ٹیم آئے گی اس کے گردے نکال لے گی, چوتھی ٹیم آئے گی اس کا دل نکال لے گی, اور تیا پانچا کر کے کہیں گے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تم قبر میں ڈال دو, ہم باقی سارا لے جا رہے ہیں. کیا اسلام جن مذہب والوں کو منظور ہو اپنے مردے کا یہ حال کرانا, ان کا راستہ الگ ہے. ہمارا اسلام یہ اپنے مردے کا یہ حال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہم کو ہمارا اسلام ہم کو اجازت دیتا ہے یہ کرنے کی. ہمارا اسلام تو ہم کو کہتا ہے زور سے تم چلو گے نہیں مجھ جنازے کو لے کر کے, تو یہ تیا پانچا کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ ایک دوسرے, جن کے گھر میں یہ مردہ ہوا ہے ان کے جذبات کا کیا عالم ہو جائے گا جب یہ اس طرح سے اس بیچارے کے کانٹ پھانٹ ہونے لگے گی؟ اس طرح تو کانٹ پھانٹ مرغے کی بھی نہیں ہوتی. یہ ہاں یہ ہے وہ صورتحال کی بنا پر اسلام قطعیات کے ساتھ کہتا ہے آنکھوں کا عطیہ درست نہیں ہے. آگے ہاں چل کر ہم کو کہنا ہوگا کہ کڈنی کا ڈونیشن بھی درست نہیں ہے, مرنے کے زندگی میں دے دیجیے اگر کسی کو ہمت ہو, لیکن کاروبار نہیں کر سکتے. کوئی آدمی اپنی کڈنی بیچے گا؟ بیچ نہیں سکتے کیونکہ امانت ہے. جی جی, وضو کر لیا آپ, غسل کر لیا, غسل کرنے کے بعد پھر اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی, مثلا پیشاب کا قطرہ نہیں آیا, پیشاب نہیں کیا, ہوا خارج نہیں ہوئی, تو آپ باوضو بھی ہیں باغسل بھی ہیں, نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غسل کرنے کے بعد کافی دیر گزر گئی اور پیشہ کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں ہوئی ہے, تو آپ کا وضو برقرار ہے, غسل بھی برقرار ہے, نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سودی رقم انکم ٹیکس میں خرچ کر سکتے ہیں, ایکسائز ٹیکس میں خرچ کر سکتے ہیں, ویلتھ ٹیکس میں خرچ کر سکتے ہیں, سودی قرضہ آپ کے ذمے ہو اس پر خرچ کر سکتے ہیں, سیل ٹیکس میں خرچ نہیں کر سکتے. اور یہ تمام خرچے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں یا ان تمام جگہوں پر خرچ کر چکے ہیں اور سودی رقم بچ گئی, تو اب یہ رقم صرف غریبوں کو دے سکتے ہیں اس نیت سے کہ سود کے رقم کا وبال آپ پر نہ رہے, اور سود کی رقم اپنے اوپر خرچ نہ کر کے ایک تقوی کا مظاہرہ ہوا, برے کام سے بچنے کا مظاہرہ ہوا, اس پر اجر بھی ملے گا اور دینداری بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ہاں غریب کوئی بھی ہو, نیک ہو برا ہو, بہرحال غریب کو دے سکتے ہیں. نہ کہنا نہیں ہے ان کو کہ صاحب یہ سود کی رقم ہم دے رہے ہیں. جی اس کو بھی دے سکتے. کوئی آدمی جسمانی بیمار ہوتا ہے, اس جسمانی بیماری کے علاج کے لیے جیسے غیر مسلم ڈاکٹر کے پاس جانا جائز, ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جیسے جادو جیسے جن, تو اس بیماری کا علاج کرانے کے لیے مسلمان کے پاس بھی جانا جائز, غیر مسلم کے پاس بھی جانا جائز, اور پیر صاحب کے پاس بھی جانا جائز. البتہ جس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ مشرکانہ علاج کرے گا اس کے پاس جانا جائز نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. مشرکانہ علاج یعنی وہ ایسے تعویذ استعمال کرے گا جس میں شرک ہو, تو پھر وہ شرکیہ کلام استعمال کرنا درست نہیں, کیونکہ وہ تو عقیدہ تباہ کر دے گا چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کے پاس علاج کے لیے جانا درست ہے یا نہ درست, مسئلہ یہ ہے اگر وہ علاج شرعی حدود کے اندر کرتا ہے تو ضرور جانا چاہیے, اور اگر وہ شرعی حدود کے اندر علاج نہیں کرتا, غیر شرعی علاج کرتا ہے, مشرکانہ علاج کرتا ہے, تو پھر جانا جائز نہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. رد سحر کے لیے جادوگر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. پہلی بات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً حیات ہیں, اور اس کا اعلان
قرآن کریم نے کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وہ دنیا میں آئیں گے اور میرے دین پر چلیں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلیں گے تو افضل کون ہوا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان افضل اور مفضول کی بحث شریعت کا منشا نہیں ہے. شریعت نہیں چاہتی ہے کہ ہم نبیوں کے درمیان ہم یہ فیصلے کرنے لگے زیادہ افضل کون ہے اور کم افضل کون ہے، پسند نہیں کرتی ہے. اگرچہ قرآن کریم نے خود اعلان کیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، نبیوں میں سے بعضوں کو ہم نے فضیلت دی، لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تَطْرُونِي عَلَى مُوسَى عَلَى يُونُسَ ابْنِ مَتَّى، خبردار مجھے یونس ابن متی سے زیادہ فضیلت نہیں دینا، میرے بھائی یونس ابن متی سے زیادہ مجھے فضیلت نہیں دینا. حضرت ایک صحابی تشریف فرما ہے، انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا قسم خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل العالمین یا مصطفی العالمین قرار دیا. سامنے یہودی تھا، اس نے کہا نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ افضل العالمین ہیں. اس مسلمان کو تھپڑ دانا، کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے افضل العالمین، ہمارا نبی افضل العالمین ہے. وہ جو یہودی ہے تھپڑ کھایا ہوا، وہ آیا حضور کی خدمت میں اور نبی علیہ السلام سے کہا دیکھیے آپ کے فلاں صاحب نے مجھے تھپڑ مارا ہے. بلایا تو کون تھے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اتنے نرم مزاج آدمی، ان کو بھی غصہ آ گیا، ان کا تھپڑ مارا. یہودی کو کہا تو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل العالمین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل العالمین. اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے فضیلت مت دو. یعنی اس طرح سے فضیلت بیان کرنا دوسرے نبیوں کی توہین ہو جائے، یہ اسلام کا منشا نہیں. تمام نبیوں پر ایمان ہمارا لازم، کامل نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الانبیاء بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر حیات ہیں تو اس حیات کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مفضول نہیں بنیں گے. اور ایک موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری دنیا میں حکومت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب میں چھوٹی سی ریاست اس کے مقابلے میں، تو بڑا حکمران تو وہی بن گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں ہزاروں نبی آ گئے اور نبی علیہ السلام کی نسل میں ایک بھی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ باپ سے نطفے سے پیدا ہوئے. تو پھر تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی تبلیغ کا کام کیا اور نبی علیہ السلام نے کل 23 سال، تو افضل کون ہو جائے گا؟ پھر تو افضلیتیں جب اس طرح سے تقسیم ہونے لگیں گی، ایک اعتبار سے وہ افضل، ایک اعتبار سے یہ افضل، ایک اعتبار سے یہ افضل، لیکن مجموعی طور پر فضیلت عطا ہوئی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو. عیسیٰ علیہ السلام کا حیات ہونا وہ تو اسی لیے ہے تاکہ دنیا میں آئیں اور دنیا کی عیسائیوں کو بتائیں کہ دین حق وہی ہے، میں خود اسی پر چلنے کے لیے آیا ہوں.
اور آج کل بہت سے امام مسجدوں کے اور سبھی حضرات ایسی شادیوں کی محفلوں میں نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر کھلم کھلا گناہ کے کام کیے جاتے ہیں اور سماجی برائیاں عیاں ہوتی ہیں، کیا مسجد کے اماموں اور خطیبوں کو ایسی غیر شرعی حرکتوں والی محفلوں میں جانا جائے؟
کہ غیر شرعی حرکتیں جس مجلس میں ہوں اس میں اماموں کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے، عام مسلمان کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے، اس میں اماموں ہی کی تخصیص نہیں ہے، وہ تو ناجائز اگر ہے تو سبھی کے لیے ناجائز ہے. پہلی بات یہ اسلامی صحافت کے اصولوں میں ہر وہ خبر دینا جائز ہی نہیں ہے جس سے مسلمانوں میں صرف فحش مزاج پھیلے اور کوئی خیر کی چیز نہ ہو. قرآن کریم میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ فحش باتوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو مسلمان صحافی کا فرض ہے کہ وہ ایسی فحش خبریں جن کا فائدہ کچھ نہیں ہے، صرف مرچیں اور مسالہ ہے اور ٹیسٹ کے لیے ہیں، وہ خبریں ہی نہ پھیلائیں. مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں، فرض کیجئے ایک اخبار والے نے بڑی مفصل رپورٹ لکھی فلانی آوارہ عورت فلانے صاحب کے ساتھ فلانے جزیرے میں ہنی مون منا رہی ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں کے مسلمان نوجوان کا جرم کیا ہے کہ آپ اس کو یہ خبر سنا رہے ہیں؟ اس بیچارے کو ملے گا کیا اس سے؟ فلانی صاحبہ کا معاشقہ فلانے صاحب سے ٹوٹ گیا، بھائی اس نوجوان کو کیوں سنا رہے ہیں آپ یہ؟ اس کے کون سی زندگی کی ترقی کے کام رکے ہوئے ہیں اور اس خبر کو سننے کے بعد یہ ترقی کو مڑنے لگے گا، سوائے اس کے کہ میٹھا زہر امت کو پلایا جائے اور استعمال ہوتا ہے یہ صحافت. یہ صحافت نہیں ہے، یہ بدترین قسم کا جرم ہے.
اور ایسا بدترین قسم کا جرم شاید قتل کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی یہ صحافت. یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے کیا کہ وہ مسلمان سوسائٹی میں فحاشی، برہنگی، آوارگی، فیشن اور یہ سیکس کا ذہن بنانے کی محنت کریں اور اس کو سب زیادہ استعمال کر کے میڈیا کو. اب مسلمان صحافی بھی جب وہی کرے گا تو اس میں اتنا فرق کیا ہے؟ اس لیے ایک مسلمان صحافی کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے میں مسلمان ہوں، مجھے اسلامی صحافت کے اصول پہلے معلوم کرنے ہیں. پہلی بات یہ، حمل روکنے کی جب مجبوری ہو تب حمل روکنے کی اجازت دی جاتی ہے. مجبوری کیا؟ عورت کو پہلا بچہ ہو چکا ہے، وہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور دوسرا بچہ ہونے کا امکان ہے، بچہ ٹھہرنے کا امکان ہے، تو اس آدمی کو اجازت دی جاتی ہے آپ حمل روک سکتے ہیں. عارضی تدابیر حمل، یا عورت وضع حمل کر چکی ہے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دوبارہ جلدی حاملہ ہونے کے قابل نہیں ہے، وضع حمل نہیں کر سکے گی، اس لیے گیپ لینا ضروری ہے. تو جب ڈاکٹر ہی کہے گا گیپ لینا ضروری ہے، اس کے بعد پھر گویا ہمیں جسمانی حالات بتا رہے ہیں کہ گیپ لینا ضروری ہے، اس وقت شریعت بھی کہتی ہے ہاں صاحب آپ گیپ لے لیجئے. پھر گیپ لینے کے طریقے کیا ہیں، یہ تو جس آدمی کو پوچھنا ہوتا ہے اس کو الگ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ گیپ لینے کے طریقے یہ ہیں. اس میں یہ دیکھنا چاہیے سب سے کم سائڈ افیکٹ جس گیپ میں ہو، جس چیز میں ہو، بس وہ استعمال کرنا چاہیے، بقیہ نہیں.
ہمارے امام صاحب نماز خراب کے دوران ہر اس صورت کی پہلی آیت چھوڑ دیتے ہیں جس کی پہلی آیت شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنے سے کیا نماز
مقبول تو نہیں ہوگی؟ جی نماز درست ہے لیکن یہ کرنا صحیح نہیں ہے. صرف ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی والی آیت شروع کر دینا، قرآن کریم کا اسلوب ہے. جیسے قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں دراصل اللہ تعالی شانوں کے خطوط ہیں جو انسانوں کے نام آئے ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمارا باقاعدہ خطوط نہیں. اس لیے خط لکھنے کے جو طریقے ہیں بالکل اسی طرح سے ہیں. کبھی آئے گا اہم ترین آرڈر بھیجا جا رہا ہے آپ کے نام، سورۃ انزلناها وفرضناها. تو اب کسی سورت کے ابتدائی جملے کو چھوڑ دینا، گویا وہ تمہیدی جملہ چھوڑ دیا، اس کے بعد اگلا والا مضمون، صحیح طریقہ نہیں ہے. نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے کہ صاحب ہم جہاں سے ہم کو اچھا لگ رہا ہے وہاں سے آگے ہم پڑھیں گے اور ایک آدھ آئے چھوڑ دیں. ہاں ایک مسلسل مضمون ہے، اس مسلسل مضمون کو چھوڑ دیا اور آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، جہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے وہاں سے آگے پڑھیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ایک سورت اس کی صرف ایک آیت چھوڑ دی اور اگلی والے آیت سے پڑھ لینا، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. دیکھیے اصل میں یہ شرعی چیز تو ہے نہیں، یہ تو یہاں جو مسلکوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے اس کے برے نتائج ہیں، اس لیے اب یہ جائز ناجائز کا مسئلہ تو رہا نہیں ہے. اگر یہ مسلکوں کی جنگ نہ ہوتی تو اس طرح کے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن دراصل اب یہ نام صرف عنوانات ہیں، پس پردہ ایک مہم ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب میں اپنی کتاب میں نام عنوان قائم کیا ہے، کیا کسی مسجد کا نام کسی قبیلے کے نام پر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، مسجد فلاں نوید مسجد مثلا، تو میں وہاں نیچے لکھا ہے مسجد بنو زریق میں یہ واقعہ ہوا، تو بنو زریق کا قبیلہ تھا، ان قبیلے کی طرف مسجد کا نام رکھا گیا، مسجد بنو سلمہ، مسجد بنو زریق قبیلوں کی طرف مسجد منسوب تھی، افراد کی طرف بھی مسجد منسوب رہی ہے، مسجد عمر بن عاص، جامع اموی. لیکن یہاں جو ہے یہ تو دراصل یہ مسلکوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور اسی کے نتائج ہیں اور برے نتائج.
یہ
جی احسان کے معنی حسن سلوک، یہاں احسان کے معنی یہاں سے برتر چیز نہیں، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک میں کچھ چیزیں تو لازمی حقوق آئیں گے اور کچھ چیزیں حقوق میں آئیں گے لیکن غیر لازمی آئیں گے. یعنی گویا احسان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، لازمی حقوق بھی اور غیر لازمی حقوق بھی. کچھ چیزیں مثلا والدین اگر مخلوق الحال ہوں تو ان کا خرچہ اولاد کے ذمہ لازم ہے، اور اگر وہ مخلوق الحال نہیں ہے تو ان کا خرچہ اولاد کے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بطور احسان کے ان کی خدمت کرنا مستحب ہے. تو خیر احسان و حقوق کو فی الحال ایک ہی مفہوم میں لینا چاہیے، یعنی والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، ان حقوق کے ادا کرنے میں جب تم عمل کرو گے تو اسی کا نام احسان ہوگا.
جی
میں عرض کر چکا، وہ تو میں عرض کر چکا.
یہ بیٹا جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج اپنا کریں، والد کی طرف سے حج بدل نہ کریں، نمبر ایک. جب اگر والد کی طرف سے حج بدل کرنا ہی ہے تو اس کی تفصیلات ہم کو پہلے معلوم کرنی ہے، والد نے وصیت کی ہے یا نہیں، وصیت کرنے کے بعد پھر الگ سے حج کے لیے رقم چھوڑی ہے یا نہیں، وہ رقم اگر ہے چھوڑی ہے تو وہ کتنی ہے. حج بدل کرنے کے لیے اس سوال کے لیے زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ وہ الگ سے پوچھ لیں، تنہائی میں پوچھ لیں چاہے فون سے پوچھ لیں، تو الگ سے ان کے سارے وہ سوالات سن کر کے پھر جواب بتایا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال یہ فیصلہ نہ کریں کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج بدل کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو. جی جس وقت تک لڑکی اپنے بالوں کا کنگھا خود نہ کر سکے، اپنے بالوں کو سنوار نہ سکے، اس وقت تک لڑکیوں کے بال کاٹنے کی اجازت ہے. اور اس کے بعد جب وہ لڑکی اپنے بالوں کو خود سمیٹ سکتی ہو، سنوار سکتی ہو، دھو سکتی ہو، صاف کر سکتی ہو، اس کے بعد پھر لڑکیوں کے بال کاٹنا جیسا کہ مغربی فیشن ہے کٹ کرنا، وہ ناجائز. یہاں سے آگے بغل کٹ کرنا ناجائز. جی دعوت کے معنی یک طرفہ طور پر دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے دعوت. اور اس میں دوسرے کی سخت بات نرمی سے سننا، دوسرے کے حملے نرمی سے سننا، دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے. ناگوار بات جتنی بھی پیش آ جائے یہیں، اور وہ یہیں سے چل کر کے دائی مدعو کی خدمت میں جائے گا، اور بے انتہا زیادہ تڑپ ہوتی کسی نہ کسی طرح سے یہ اس جہنم کے راستے سے بچ جاتا. دائی کے اندر زیادہ ترحم ہوتا ہے اپنے مدعو کے مقابلے میں. اس کے برخلاف مناظرہ، مناظرے میں کیا ہوتا ہے، اپنا حق ثابت کرنا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، اس میں دو مقابل کے فریق ہوتے ہیں. مناظرہ کرنا شرعاً جائز ہے، ناجائز نہیں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی مناظرے ہوئے ہیں قرآن کریم میں، بالکل مناظرانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی گفتگو ہوئی ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مناظرہ ناجائز ہے، مناظرہ جائز ہے، البتہ اس کا نفع اتنا نہیں ہے جتنا دعوت کا نفع ہے. دعوت کا نفع زیادہ، مناظرے کا نفع کم. عام طور پر مناظرے کے نتیجے میں دوسرا آدمی شکست تو کھا جاتا ہے، تسلیم نہیں کرتا. یہ ہے مناظرے کا فائدہ کہ دوسرا آدمی کو شکست ہو جاتی ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں دوسرا آدمی شکست بھی کھا جاتا ہے اور تسلیم بھی کرتا ہے. شکست بعد میں کھاتا ہے، تسلیم پہلے کرتا ہے. دل بدلنے کے عمل کو کہتے ہیں دعوت، اور دماغ پر اٹیک کرنے کے عمل یا علم پر اٹیک کرنے کے عمل کو کہتے ہیں مناظرہ، جس کو آپ کی زبان میں کہیں گے ڈیبیٹ. جی ہاں، نہ غسل ہے، نہ جنازہ ہے، نہ نام رکھنا ہے. یہ دراصل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو باہر آ گیا، اور اس کو دفن کرنا ہے، زمین کے حوالے کرنا ہے. جی
شیخ
پہلی بات یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجیے، تقلید کے بغیر کوئی چارہ کار ہرگز ہرگز نہیں ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، سطحی سوچ والا ہے. جو یہ سمجھتا ہے تقلید کرنا ناجائز ہے، غلط کہتا ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے تقلید کرنا ناجائز ہے، وہ خود تقلید کرتا ہے اور بہت زیادہ تقلید کرتا ہے. جھگڑا صرف اسی بات کا ہے، کیا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنی ہے یعنی باقی سب کی تو درست ہے. وہ جب یہ بات کہتا ہے خود تقلید کی بنیاد پر کہتا ہے. جب کوئی آدمی کہے گا تقلید کرنا ناجائز ہے، جی کس کی تقلید ناجائز ہے؟ کس کی؟ امام حنیفہ کی. اور زیادہ کوشش کریں گے چار اماموں کی، بہت اچھا، چھوڑ دیا چار اماموں کو. اب حدیث کس سے لیں گے؟ محدثین سے. تو محدث جب یہ کہے گا حدیث صحیح ہے، یہ بھی تو اس کی تقلید ہو گئی. جب وہ کہے گا ضعیف ہے، یہ بھی تو اس کی تقلید ہو گئی. اور جن تمام ہزاروں مسائل کا جواب قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے، وہاں کس کی تقلید کرنی ہے؟ وہاں تقلید کا بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. در حقیقت یہ ایک حسین قسم کا دھوکہ لگ رہا ہے، اور اس دھوکے کا شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں کہ صاحب تقلید حرام ہے. 1400 سال کی امت کشمیر میں جب سے اسلام ہے آج تک ایک فرد بھی بغیر تقلید کے نہیں گزر رہا ہے، سوائے اس درمیان کے عرصے کے جس میں یہ بحث اٹھ گئی ہے. اس سے پہلے ساری ہماری تاریخ میں تقلید کے خلاف کوئی نہیں. بلکہ یوں کہیے، جب سے بر صغیر میں انگریزوں کا دور آیا، اس سے پہلے پورے بر صغیر میں ایک شخص بھی غیر مقلد نہیں تھا. یہ تاریخ کا، انگریزوں کے دور کے بعد سے یہ ساری بحث کھڑی ہو گئی.
اس سے پہلے ہندوستان میں 1200 سال سے مسلمان اسلام ہے. ایک مسجد کہیں غیر مقلدین کی نہیں, ایک فرد کہیں غیر مقلدوں کا نہیں. لے جائے کہ ایک نواب صدیق حسن کا, وہ بھی مقلدوں کی شاگرد, اور اگر تقلید کرنا جرم ہے تو تمام حدیث کے شرح کرنے والے تمام شارحین حدیث سب کے سب مقلد, امام ترمذی مقلد, امام مسلم مقلد, امام ابو داؤد مقلد, سارے محدثین مقلد ہیں سوائے ایک امام بخاری کے, اور امام بخاری کے بارے میں بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہے وہ مقلد ہے یا مجتہد. تو اکثر محدثین تو مقلد ہیں, تو ان کے بیان کردہ حدیثیں کیسے صحیح ہو جائیں؟ بہرحال ہم پوری بصیرت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سمجھتے ہیں تقلید کے اوپر کوئی چارہ کار نہیں. اور جو آدمی یہ کہتا ہے تقلید ضروری نہیں, وہ تقلید کر کے ہی تو یہ کہتا ہے, اپنی تحقیق اس کی کہاں ہوتی ہے؟ جی اب ختم قرآن خود پڑھیں اپنے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے تو سب سے بہتر, اور یہ جو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور پھر ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, یہ تو چند در چند خرابیوں کا مجموعہ ہے.
ایک مسجد میں جمعہ پڑھائی جا رہی تھی, اس دوران وہاں مائک فیل ہو گئی, تو جو لوگ سڑک پر تھے ان کی جمعہ پاس ہو گئی, ان کے بعد
ان کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس مسجد سے نکل کر کسی قریب کے دوسری مسجد میں جہاں جمعہ ابھی نہ ہوا ہو وہاں جمعہ پڑھ لیتے, لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو بہرحال انہیں وہیں پڑھ لیا, وہ جمعہ ان کا ادا ہو گیا, وہ جمعہ ان کا ادا ہو گیا, خطبہ نیا پڑھنے کی ضرورت نہیں, خطبہ تو ادا ہو ہی چکا تھا پہلے سے. جی
وہ پوچھتے ہیں کہ امام سے الگ
مشین کا روپیہ مالک سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ اس کا تو سارا کارخانہ جل گیا, اسی میں اس کی مشین بھی جل گئی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے دکان میں یہ آگ لگ گئی ہے اس میں خود اس کی غلطی نہیں ہے مشین جلانے میں. یعنی اسلامی اصولوں کے مطابق کہتے ہیں ایک تو ہے ہلاک اور ایک استہلاک, یہ ہلاک ہوا ہے استہلاک نہیں. استہلاک جب پایا جاتا ہے تب اس کے سر جرمانہ چڑھتا ہے, ہلاک جب ہوتا ہے تو جرمانہ نہیں چڑھتا. بہرحال اس وقت مختصر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے وہ معاوضہ نہیں لے سکیں گے.
آخری سوال ہے, شب برات کی شرعی حیثیت اور
شب برات کے سلسلے میں دو نقطہ نظر ہیں جو یہاں رائج ہیں اور دونوں غلط ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی شب ہے جو منانے کی چیز ہے, اس لیے سارے جمع ہوں گے منانے کے لیے. یہ منانے کا نہ کہیں شریعت میں حکم ہے, نہ خیر القرون اس کا کہیں ثبوت تھا, اور نہ یہ امت کے قابل اعتماد طبقات میں اس منانے کا کہیں رواج رہا ہے. دوسرا کہ شب برات کوئی شب ہے ہی نہیں, نہ اس کی کوئی فضیلت ہے, یہ نقطہ نظر بھی غلط ہے. حدیثیں موجود ہیں اور ایک دو نہیں 10-20 حدیثیں موجود ہیں جس میں شب برات کی فضیلت اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی برکتیں اور مغفرت اور نزول رحمت وغیرہ کے مضامین بیان کیے ہوئے ہیں. وہ شب برات کے متعلق فضیلت کی حدیثیں تمام کتابوں میں, حتیٰ کہ مشکاۃ شریف میں بھی ہیں, حدیثیں موجود ہیں. کچھ لوگ کہیں گے صاحب حدیث ضعیف ہے. ہاں حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا, حدیث ضعیف تو ترمذی میں بھی ہیں, تو امام ترمذی حدیث ضعیف ہے نقل کیے ہیں اور جم کر کے نقل کیے ہیں اور لکھتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھتا ہے اس پر فلاں فلاں نے عمل کیا, تم بھی عمل کرو. تو یہ بھی ایک غلط فہمی پھیل گئی, صاحب حدیث ضعیف ہے, اور ایسی نفرت پیدا کر دی گئی ہے جیسے دنیا کی سب سے زیادہ قابل نفرت چیز ہوئی ہے. استغفر اللہ, بھائی ضعیف حدیث ہو جاتی ہے بعد میں نقل کرنے والے کے نتیجے میں. ایک اصول میں اور عرض کر دیتا ہوں, کبھی کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث پر عمل کراتے ہیں, بعد میں یہ حدیث ضعیف ہو چکی ہوتی ہے. جس وقت امام ابو حنیفہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور مسئلہ بتا دو, اس وقت حدیث ضعیف نہیں ہوتی, وہ تو بعد میں کوئی راوی آ گیا جو کمزور ہے, تو بعد میں لکھنے والے کہیں گے صاحب حدیث ضعیف ہے کیونکہ نیچے آ گیا, اور جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسے فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت حدیث ضعیف تھی نہیں. اس سے پہلے تو دو ہی آدمی ہیں, ایک تابعی ہے دوسرا تبع تابعی ہے, وہ کہاں ضعیف ہو جائے گا؟ تو بہت سارے حدیثیں ایسی ہیں کہ حنفیہ کے ہاں ضعیف حدیث ہے, ہاں ہاں ضعیف ہو گئی لیکن بعد میں ہوئی ہے ضعیف, جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے مسئلہ نکالا تھا اس وقت حدیث ضعیف تھی نہیں. خیر تو حدیث ضعیف قابل رد نہیں ہے, وہ قابل عمل ہے, اس پر عمل ہی کرنا ہے, اور حدیث ضعیف پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, اس لیے وہ حدیثیں لکھی بھی گئی ہیں, وہ تو محدثین نے لکھی ہیں حدیثیں, ضعیف ہونے کے باوجود نقل کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں کبھی یہ بھی لکھ دیں گے حدیث ضعیف ہے عمل بھی کرو. کیوں؟ مثلا فرض کیجئے حدیث میں لکھا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملا, حدیث ضعیف ہے, آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی, چونکہ حدیث ضعیف تھی اس لیے آپ کو ایک حج اور عمرے کا ثواب نہیں ملا, لیکن نماز کا ثواب تو پھر ملے گا. یہ تو نہیں کہا کہ صاحب آپ کو نماز کا ثواب بھی نہیں ملا, نماز تو پھر بھی ہے. جس نے جمعے کے دن فلاں وقت میں درود شریف پڑھا, حدیث ضعیف ہے, بہت اچھا آپ نے درود شریف پڑھا, حدیث ضعیف کی بنیاد پر اگر وہ ثواب نہیں ملا جو بتایا گیا تھا, لیکن درود شریف پڑھنے کا ثواب تو پھر بھی ملے گا. خیر, تو شب برات کے متعلق احادیث موجود ہیں, اس کی فضیلت ہیں. اس لیے اصل چیز شب برات شب گزاری کرنا, تنہائی کے ساتھ دعاؤں میں گزارنا, نمازوں میں گزارنا, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا دوسرے کو دکھائے بغیر, یہ ہے اصل میں طریقہ. چنانچہ ہم نے دیوبند میں دیکھا کہ شب برات آنے سے ایک دن پہلے جلسہ ہوا کرتا, اور اس جلسے میں سمجھایا جاتا شب برات کی فضیلت یہ ہے اور اعمال کرنے, اور جب شب برات ہوتی تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر عبادت میں مشغول رہتا, کوئی مسجد میں, کوئی کہیں کونے میں, کوئی اپنے گھر میں, کسی کو پتہ ہی نہیں شب منانے کے عمل نہیں ہے. یہ ہے شب برات کے متعلق. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, رحمت گیار ہوں رحمان, فرمائیں گے اگر